الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم نازل فرمایا ہے، اس کے نزول کی کئی صورتیں ہیں. سب سے پہلی صورت وہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ وحدہ لا شریک نے یہ ارادہ فرمایا کہ مخلوقات کے سامنے اور فرشتوں کے سامنے اللہ کے کلام کی آخری کتاب ظاہر ہو جائے، اور خلائق کو پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے. اس کے ظہور کے لیے قرآن کریم لوح محفوظ سے بیت المعمور یا بیت العزت پر نازل فرمایا ہے. بیت المعمور یا بیت العزت کون سی جگہ ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ کعبہ کے سیدھ میں، جیسے زمین پہ کعبہ مشرفہ ہے، اسی طرح کعبہ کی سیدھ میں آسمان کے اندر بھی فرشتوں کا کعبہ ہے. جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں اور جس کو ایک مرتبہ موقع ملے، قیامت تک اس کو دوبارہ طواف کرنے کا موقع وہاں پر نہیں ملتا ہے. یہ ہے بیت المعمور، اور اسی کو بیت العزت بھی کہتے ہیں. اور اس کے بعد پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ چاہا کہ اس کا کلام پوری دنیا اور خلائق کے سامنے آ جائے، تو اللہ وحدہ لا شریک نے بیت المعمور سے وہ کلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کرنا شروع کر دیا. مفسرین فرماتے ہیں کہ جس رات یہ کلام لوح محفوظ سے بیت العزت پر نازل ہوا ہے, کہاں سے کہاں؟ لوح محفوظ سے بیت العزت پر نازل ہوا ہے, یہ رات لیلۃ القدر کی رات تھی. اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے مراد یہی تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. اور اسی طرح جب یہ قرآن کریم بیت المعمور سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل ہو رہا تھا, پہلی مرتبہ جب یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا تھا پہلی مرتبہ, تو وہ رات بھی لیلۃ القدر تھی. اور اسی طرح حق اور اسلام کا مشہور معرکہ جس تاریخ کو واقع ہوا ہے, وہ تاریخ بھی 17 رمضان یا 19 رمضان المبارک اور یا پھر 27 رمضان المبارک یعنی لیلۃ القدر تھی. اب آپ کو اللہ کے کلام انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا مصداق سمجھ میں آ جائے گا. یہ اللہ تعالی نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, تو یہ فرمانا اتنا عظیم تھا, اتنا مضبوط تھا, اتنا جاندار تھا کہ ہر نزول کے اندر لیلۃ القدر موجود ہے. لوح محفوظ سے بیت المعمور میں بھی لیلۃ القدر, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اور پھر بیت المعمور سے قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا, تو وہ بھی اسی طرح انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اور مسلمانوں کے سامنے جو حق اور باطل کا اظہار ہوا ہے, آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کا ایک نام فرقان ہے, ما يفرق بين الحق والباطل. فرقان کا معنی ما يفرق بين الحق والباطل, جو واضح کر دے, جو ظاہر کر دے حق اور باطل کو. اور یہ دن بھی کون سا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, لیلۃ القدر کی رات اور لیلۃ القدر کا دن. سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کے متعدد بار اس طریقے سے نازل ہونے کی حکمتیں کیا تھیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کی مشیت میں, چاہت میں, قرآن کریم کی عظمت حقانیت اور صداقت فصاحت اور بلاغت کا اظہار ہو جائے اللہ کی مشیت میں جب یہ ارادہ ہوا یہ چاہت ہوئی کہ قرآن کریم کے معجزات اور قرآن کے عظمتیں دنیا والوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرشتوں کے سامنے قرآن کریم کو لوح محفوظ پر نازل کر دیا تھا. ایسا آپ جانتے ہیں دنیا میں بھی اصول ہے, جب کوئی بہت بڑی چیز آ رہی ہو, کوئی بڑی خبر آ رہی ہو, بڑی اسکیم آ رہی ہو, تو پہلے سے لوگوں کو اس کی اطلاع دیتے ہیں, انتظار کا بولتے ہیں, اور جی آج اس کی فلاں لانچنگ ہو رہی ہے, سامنے آ رہا ہے, اور ابھی رک جاؤ, ابھی اس کی فلانی چیز تفصیلات آ رہی ہیں. تو یہ دنیا میں جو ہم کوئی چھوٹی سی چیز کو بڑا بنا کے پیش کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک انسان کیا کیا جتن کرتا ہے. تو اللہ وحدہ لا شریک کا کلام جو واقعتاً اس کائنات کے لیے رحمت اور ہدایت کا سرچشمہ ہے, اس کے ظہور کے لیے بھی اہمیت کا اعلان اللہ کی مشیت میں منظور تھا. یہ بات ہو رہی ہے قرآن کئی بار نازل کیوں ہوا ہے, کیا حکمت تھی؟ تو جواب نمبر ایک, تعظیم القرآن, قرآن کی عظمتوں کو ظاہر کرنا, اللہ کی مشیت میں یہ بات منظور تھی. اسی طرح امام زرقانی نے, بیان کیا ہے کہ متعدد بار نازل ہونے سے قرآن کریم کے اعلان ذالک الکتاب لا ریب فیہ, قرآن کریم کے اعلان ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا اظہار کرنا مقصود تھا. اور وہ اس طرح کے قرآن کریم صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں محفوظ نہیں. جملہ سمجھو, قرآن کریم صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں محفوظ نہیں, بلکہ آپ کے سینے کے ساتھ ساتھ یہی قرآن دو جگہ اور بھی محفوظ ہے, نمبر ایک لوح محفوظ میں, اور نمبر دو بیت المعمور میں. کیا عجیب حکمت ہے, اللہ تعالی قرآن کے عظمتیں اور قرآن کریم کی خصوصیات ظاہر کرنے کے لیے ایک بار نہیں بلکہ قرآن کریم کو متعدد بار نازل کیا گیا. اور حکمت اس کی علماء یہ بتاتے ہیں کہ کائنات کو یقین ہو جائے اور کائنات کے سامنے یہ بات واضح طور پہ آ جائے, ذَلِكَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِي، یہ ہماری کتاب ہے اور اس میں شک شبے کی گنجائش بھی نہیں. اور اس لیے تین مقامات پہ یہ کتاب محفوظ ہے، لوح محفوظ میں، بیت المعمور میں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس میں. اس کے علاوہ علماء نے قرآن کریم کے بتدریج نازل ہونے کی، کئی حکمتیں بیان کی ہیں. نمبر ایک، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے احکام پر عمل کرنا بتدریج ممکن تھا، ایک ساتھ ممکن نہیں تھا. کیا تھا؟ ہاں، ایک دن میں کتاب نازل ہو جاتی ہے اول سے آخر کہ لو بھائی اور اس میں عمل شروع کر دو، تو مسلمان پریشان ہو جاتے، مشکل میں آ جاتے. اتنے سارے احکام ایک رات میں کون سیکھے، اتنی ساری باتیں ایک دن میں کون سیکھے. اللہ کی حکمت کو یہ منظور نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالی مسلمانوں اور صحابہ کرام کی زبردست ٹریننگ فرمانا چاہتے تھے، اور بتدریج جیسے جیسے قرآن کی ضرورت ہوئی اللہ تعالی نے وہاں وہاں پہ آیات نازل کر دی. نمبر دو، قرآن کریم کی آیات دو قسم پر ہیں. نمبر ایک احکام، اور نمبر دو واقعات. اور واقعات والی آیات کے نازل ہونے کے لیے حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ موقع مناسبت کے لحاظ سے مختلف آیات نازل ہوں. کتنی وجوہات ہو گئی حکمتیں؟ دو یا تین؟ دو. نمبر تین، قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں سوال اور جواب کی صورت میں ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، یہ سب کیا ہے؟ سوالات ہیں. قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں سوالات اور جوابات کی صورت میں ہیں، اور حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ جب سوال ہو تب ہی جواب دیا جائے. ظاہر بات ہے، وہ پہلے سے کون جواب دیتا ہے؟ انتظار ہوتا ہے، موقع آتا ہے، اسباب النزول ہوتے ہیں. کوئی مسلمان انسان سامنے آتا ہے، وہ سوال کرتا ہے، پھر اللہ تعالی ان سوالات کے جوابات میں وہی نازل فرماتے تھے، اور قرآن کریم مسلمانوں کے لیے رہنمائی پیش کر دیتا تھا. نمبر چار، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو محفوظ اور یاد فرمانا چاہتے تھے، اور اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے آپ کو قرآن کریم وقتاً وفوقتاً یاد کرایا جاتا تھا. نمبر پانچ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور نبی تھے، اور حدیث میں ہے کہ انبیاء کی آزمائش سخت ہوتی ہے، انبیاء کی آزمائش سخت ہوتی ہے. کافروں اور منافقوں کی طرف سے آپ کو جو اذیتیں پہنچائی جاتی تھیں، جبرائیل امین کے آنے سے آپ کو تسلی ہو جاتی تھی. اور اللہ تعالیٰ کو اسی طرح منظور تھا کہ جبرائیل امین آپ کے پاس بار بار آتے جاتے رہیں، تاکہ آپ کی کمر مضبوط رہے. آپ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے قرآن کریم کے آہستہ آہستہ نازل ہونے کی حکمت. اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کہ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے خواب دیکھا کرتے تھے، اور پھر آپ کو تنہائی میں عبادت کرنے کا شوق ہوا. کہاں عبادت ہوتی تھی؟ غار حرا میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کئی کئی دن غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے. اور اسی طرح ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود تھے، کہ آپ کے سامنے جبرائیل ظاہر ہوئے. آپ کو سینے سے لگایا اور کہا، اقرا. آپ نے فرمایا، ما انا بقارئن. جبرائیل نے دوبارہ یہی عمل دہرایا، آپ نے فرمایا ما انا بقارئن، یہاں تک کہ ابتدائی وحی نازل ہو گئی، سورہ علق کی آیتیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو لے کر اپنے گھر اور اپنی زوجہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف تشریف لے گئے. مفسرین فرماتے ہیں اس کے بعد 3 سال تک کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. کتنے عرصے تک؟ 3 سال تک کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، اور اس زمانے کو زمانہ فترت وحی بھی کہا جاتا ہے. علماء کا اتفاق ہے کہ سب سے پہلے نازل ہونے والی وحی وہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہاں تک. اور وہ جو کہا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ پہلی سورت نازل ہوئی ہے، بات کو سمجھو، کہا کیا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ پہلی سورت نازل ہوئی ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلی مکمل سورت، پہلی مکمل سورت جو نازل ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، لیکن پہلی وحی وہ سورہ علق ہی ہے. امام مجاہد سے منقول ہے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے. بعض علماء نے یہ قول پسند نہیں کیا، اور بعض علماء نے اس میں تطبیق کی ہے. کیا کیا ہے؟ تطبیق کیے. کیسے؟ کہ ابتداءً بطور دعا کے سورت فاتحہ نازل ہوئی، ابتداءً بطور دعا کے سورت فاتحہ نازل ہوئی، اور پھر بعد میں بطور قرآن کے سورت کے بھی اللہ تعالی نے اس کو نازل کر دیا ہے. تو امام مجاہد کی وہ بات کہ انہا نزلت مرتین، فاتحہ 2 بار نازل ہوئی ہے، اس کی تطبیق ہو گئی. کہ امام مجاہد کے کہنے کا مقصد وہ یہ کہ ابتدا میں بطور دعا کے اور بعد میں پھر بطور سورت قرآن کریم کے. اور وحی کی ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے سورہ علق نازل ہوئی، پھر 3 سال تک فترت وحی رہا، اور 3 سال کے بعد وحی جبرائیل امین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ اپنی اصل شکل و صورت میں نظر آئے، اور آپ پر سورت مزمل نازل ہوئی، یا ایھا المزمل، اور پھر سورت مدثر نازل ہوئی، اور پھر سورت قلم نازل ہوئی، اور پھر سورت فاتحہ نازل ہوئی. لہذا اس لحاظ سے سورت فاتحہ نازل ہونے والی 5ویں وحی ہے. کون سی بن گئی؟ 5ویں. ٹھیک ہے نا. جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو جاتی تو آپ اس کو اسی دوران میں یاد فرمانے کے لیے بار بار دہراتے تھے. تاکہ کہیں اس کو بھول نہ جائیں. کیا نہ ہو جائے؟ بھول نہ جائیں. مولوی صاحب تم نہیں لکھتے؟ کیوں؟ آپ امی ہیں اس لیے نہیں لکھتے، یا آپ کے ہاتھ کام نہیں کرتے؟ لکھو. ایسے فارغوں کی طرح بیٹھ کے ادھر ادھر پنکھے گن رہے ہیں. لکھو، لکھنے سے فائدہ بھی ہوگا اور آپ کی مصروفیت بھی رہے گی. کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے وحی نازل کر دی، لا تحرک به لسانك لتعجل به. ان علینا جمعه وقرآنه ثم ان علینا بیانه. آپ وحی کو بار بار دہرائیے نہیں، ہم آپ کو یہ وحی یاد کرا دیں گے. ہم آپ کو کیا کریں گے؟ یہ وحی یاد کرا دیں گے. پتہ چلا کہ قرآن کی حفاظت میں سب سے زیادہ کردار اور اعتماد وہ یادداشت کا ہے. نہیں، دوبارہ. پتہ چلا کہ قرآن کی حفاظت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادداشت کا کردار سب سے زیادہ موجود ہے. اور چونکہ عرب نہایت ذہین اور فتین لوگ تھے. عرب کون تھے؟ ذہین اور فتین لوگ تھے. ایک ایک شخص کو پورے پورے قبیلے کے شجرہ نسب یاد ہوتے تھے. اور ایک ایک بچے کو گھوڑوں کے نسل و نسب یاد ہوتے تھے. اور ایک ایک کنیز کو سینکڑوں اشعار یاد ہوتے تھے، اور عرب کی اکثریت ان پڑھ تھی، عرب کی اکثریت ان پڑھ تھی، لکھنا نہیں جانتی تھی، اس لیے تمام دار و مدار یادداشت پر ہوتا تھا. یہاں حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس بھی ایک پختون شاعر آتا تھا، ملہم جان اس کا نام تھا. غریب آدمی، بہت نہایت غریب آدمی، اور وہ فارغ اوقات میں یہ جو کچرا جمع کرتے ہیں بوریاں اٹھا کے، ان لوگوں کے ساتھ وہ ہوتا تھا. ایک لفظ اس کو آتا نہیں تھا لکھنا، لیکن شاعر تھا بہت بڑا. اور حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے 40-45 سال پہلے اس سے جو شعر سنے تھے، جو غزل سنی تھی، جیسے ہی اس کے سامنے حضرت ذکر کرتے تھے کہ فلاں شعر سناؤ، فلاں غزل سناؤ، وہ فوری طور پہ شروع ہو جاتے تھے. اور حضرت حیرت فرماتے تھے کہ یہ کیا اللہ کی قدرت کا مظہر ہے کہ اس آدمی کو ایک لفظ لکھنا آتا نہیں ہے، اور زمانہ گزر گیا ہے، لیکن جن لوگوں کی یہ صورتحال ہوتی ہے ان کی یادداشت بہت مضبوط ہوتی. تو جب اس زمانے میں ہمارے سامنے کچھ ایسے لوگ موجود تھے کہ جن کا حافظہ غضب کا تھا اور لکھنے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی، تو پھر وہ عرب مستعربہ، وہ ہاشمی لوگ، وہ عدنانی لوگ، وہ بنو اسماعیل والے، اور خاص طور پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادداشت مبارک، وہ کتنی عظیم تھی. اور پھر صرف یہی نہیں، اللہ نے ساتھ میں سند بھی دے دی تھی، سنقرئک کا فلا تنسا الا ما شاء اللہ، حضرت جو آپ بھول جائیں گے وہ ہماری مشیت ہوگی، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں. تو یہ ساری تفصیلات لکھوانے کا مقصد آپ کے سامنے یہ تھا کہ قرآن کی حفاظت میں سب سے زیادہ کردار وہ کس چیز کا ہے؟ وہ حافظے کا ہے، وہ یادداشت کا ہے. اور یہ قرآن اتنی شان سے نازل ہوتا تھا کہ جب یہ نازل ہو رہا ہوتا تھا تو اسی دوران میں اکثر صحابہ کرام اس کو یاد کر لیتے تھے. کیا کر لیتے تھے؟ یاد کر لیتے تھے. مشہور حفاظ کرام صحابہ، ویسے تو تقریباً تمام مسلمان قرآن یاد کر چکے تھے، لیکن کچھ صحابہ کرام حفظ قرآن کے ساتھ خاص طور پہ معروف تھے. سب سے پہلے خلفائے راشدین المہدیین، چاروں کے چاروں قرآن کو سمجھتے بھی تھے، قرآن میں تدبر اور اجتہاد بھی فرماتے تھے، اور قرآن کے بہترین حفاظ بھی تھے. کون؟ خلفائے راشدین المہدیین. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی مشہور حافظ ہیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ حافظ تھے. عبداللہ ابن المسعود رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کے حافظ تھے، حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ حافظ تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حافظ تھے، سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ صحابی ہے یہ بھی، سالم مولا ابی حذیفہ یعنی سالم جو ابی حذیفہ کے آزاد کیے ہوئے غلام تھے وہ بھی حافظ تھے، عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ مشہور حافظ قرآن تھے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ترجمان القرآن کے نام سے مشہور تھے، عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ حافظ تھے، اسی طرح خواتین میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سب کے سب قرآن کی حافظات تھیں۔ اسی طرح قرآن کریم کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے قرآن کریم لکھواتے بھی تھے۔ اب بات سمجھ میں آئی، ہم بحث کر رہے ہیں حفاظت قرآن کے بارے میں کہ کون سی وہ دلیل ہے اور کون سے وہ وجوہات ہیں جس کی بنیاد پہ ہم آج کہہ سکتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں ایک حرف کی گنجائش بھی شک شبے کی نہیں۔ اور الحمدللہ ہم نے ثابت کیا کہ یہ قرآن لوح محفوظ میں بھی محفوظ ہے، بیت المعمور میں بھی محفوظ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر میں بھی محفوظ ہے، اور اس کے بعد صحابہ کرام کے سینوں میں بھی محفوظ ہے، اور صرف یادداشت کے اوپر اکتفا نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے قرآن کریم لکھوانے کا اہتمام بھی کرواتے تھے۔ وہ مشہور صحابہ جو وحی لکھتے تھے، کاتبین وحی صحابہ، خلفائے راشدین المہدیین، چاروں کے چار خلفاء قرآن کریم کے کاتبین تھے، اور قرآن کریم کی حفاظت میں اللہ نے ان کو بہت بڑا مقام دیا تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، کٹمل کو اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے لیکن ہو، لا يخافون لومة لائم ووعاء الكلب لا يضر الشمس، نفۃ العرب میں ہے کہ کتے کے بھونکنے سے سورج کی روشنی میں کمی نہیں ہوتی. خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ، ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، عبان ابن سعید رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے علاوہ دیگر کئی صحابہ کرام کاتبین وحی میں شامل تھے، موجود تھے. چونکہ عرب میں کاغذ نایاب تھا، عرب میں کیا تھا؟ کاغذ نایاب تھا، اس لیے لکھنے کے لیے مختلف اشیاء جیسے چمڑا، کھجور کی چھال، جانور کی ہڈی، کھجور کی چھال، جانور کی ہڈی، پتھر وغیرہ وغیرہ استعمال کیے جاتے تھے. واضح رہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے شاگرد نہیں تھے. سمجھ میں آئی بات؟ بلکہ انبیاء براہ راست اللہ تعالی سے علم حاصل کرتے ہیں. اس لیے آپ کے معلم اور استاذ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس ہے. بات سمجھے کہ قرآن کریم کے نازل ہونے کی حکمتیں، اور اس میں پھر ایک سب سے پہلا کلام جو ہم نے کیا وہ یہ کیا کہ آیا قرآن کریم جو متعدد بار نازل ہوا ہے وہ کیوں ہوا ہے. جوابات اس کے دیے کہ بہت ساری اللہ کی حکمتیں اور اللہ کی طرف سے فیصلے تھے، اس میں سوال و جواب ہے، اس میں واقعات ہیں، اس میں وقتاً فوقتاً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، بار بار جبرائیل کا آنا ہے، اور کچھ آیات احکام پر مشتمل ہیں، کچھ اخبار پر مشتمل ہیں، ہر موقع پہ ہر آیت کی ضرورت تھی. اور پھر حکمت بتائی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ حفاظت قرآن میں بیت المعمور بھی ہے اور لوح محفوظ بھی موجود ہے. پھر یہ بات ہوئی کہ آپ پہ پہلی وحی کس طرح نازل ہوئی تھی. جواب دیا کہ بخاری شریف میں روایات موجود ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ابتدا میں آپ سچے خواب دیکھتے تھے، آج بھی خواب جو ہے یہ اللہ کی طرف سے انسان پہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. نبوت کے راستے بند ہو چکے ہیں، وحی کے راستے بند ہو چکے ہیں، ہاں نبوت کا ایک شعبہ 46واں حصہ جس کو کہا گیا ہے وہ رؤیا ہے، وہ خواب دیکھنا ہے. آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، تصور کریں کہ اگر بالفرض اللہ تعالیٰ انسان کو خواب نہ دکھاتے تو علوم کے کتنے بڑے بڑے دروازے اور بشارات کے کتنے بڑے بڑے مواقع اور منظرات، ڈرانے والی چیزوں کے کتنی بڑی بڑی واقعات، وہ انسان کو اس کی خبر بھی نہ ہوتی. اس لیے خواب، یہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کا حصہ ہے، اور انسان اور اللہ کے درمیان براہ راست رابطے کا ایک عظیم ذریعہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو سخت سردی اور جاڑے میں آپ کو پسینے آ جاتے تھے، اور آپ کے جسم مبارک پر وحی کے آثار نمودار ہو جاتے تھے. آپ کو سردی لگ جاتی تھی اور دندان مبارک، دانت کو فصیح اردو میں کیا کہتے ہیں؟ دندان. دندان مبارک بجنا شروع ہو جاتے تھے. اور جب یہ حالت ختم ہو جاتی تھی تو جو کچھ آپ پر وحی نازل ہوئی ہوتی تھی وہ آپ کو یاد ہو چکی ہوتی تھی. سنقرئ کا فلا تنسا الا ما شاء اللہ کا مطلب وہ یہی ہے. اور حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نئی وحی نازل ہوتی تھی، زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ جب آپ پر نئی وحی نازل ہوتی تھی تو آپ مجھے طلب فرماتے تھے، اور اس وحی کو لکھ دینے کا حکم دیتے تھے. میں اس وحی کو لکھ لیتا تھا اور پھر آپ کو سنا دیتا تھا. یہ طریقہ بھی بڑا زبردست ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے لکھوا کے پھر سنتے تھے، اور اس میں کوئی غلطی ہوتی تھی وہ ٹھیک کروا دیتے، اور اس کے بعد فرماتے تھے کہ اب یہ جو آپ نے لکھا ہے یہ درست ہے. تو کیا لکھوایا میں نے؟ حضرت زید ابن ثابت فرماتے ہیں کہ جب آپ پر کوئی نئی وحی نازل ہوتی تھی تو مجھے یاد فرماتے تھے اور اس وحی کے لکھنے کا حکم دیتے تھے. میں وہ لکھ لیتا تھا اور پھر آپ کے سامنے اس کو پڑھ لیتا تھا. اگر کوئی غلطی ہوتی تھی تو آپ اس کی نشاندہی فرما دیتے تھے. اور میں جب وہی لکھ کے فارغ ہو جاتا تھا، یہ انہی کی جملہ چل رہا ہے حضرت زید ابن ثابت کا، اور میں جب وہی سے فارغ ہو جاتا تھا تو وہی کے وزن اور وہی کے بوجھ کی وجہ سے میری ٹانگیں ٹوٹنے کو ہوتی تھی، لیکن جب میں کام مکمل کر لیتا تھا تو وہ کیفیت مجھ سے جاتی رہتی تھی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہی نازل ہوتی تھی تو آپ کو بھی پسینے آتے تھے، چہرہ انور سرخ ہو جاتا تھا اور آپ کو سردی لگ جاتی تھی، بخار کسی کیفیت بن جاتی تھی، زم ملونی دس سرونی دس سرونی، یہ سب کیا تھا؟ یہ وہ کیفیت تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ صحابہ جو قریب میں ہوتے تھے اور قرآن لکھتے تھے اور قرآن کی امانت لوح محفوظ اور بیت المعمور سے آ کے دنیا میں محفوظ ہو رہی تھی، تو راستے میں جو صحابہ ہوتے تھے ان صحابہ کے اوپر بھی قرآن کریم کا اعجاز، قرآن کریم کی عظمت اور قرآن کریم کے حقانیت کا وزن وہ ضرور ان کو محسوس ہوتا تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو زید ابن ثابت فرماتے ہیں کہ جب میں قرآن بیٹھ کے لکھتا تھا تو میری ٹانگیں ٹوٹنے لگ جاتی تھی۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے یہ امانت آسمانوں کو بھی کہا لے لو، زمین سے بھی کہا لے لو، پہاڑوں سے بھی کہا لے لو، فَأَبَيْنَا يَحْمِلْنَهَا، ان تمام مخلوقات نے اس امانت کو قبول کرنے سے عاجزی ظاہر کی۔ یہ اللہ ہمارے بس کی بات یہ نہیں ہے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت بڑی صلاحیت دی، انسان نے یہ امانت قبول کی۔ شاعر کہتا ہے فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ تو یہ بات ہو رہی ہے ہماری نزول قرآن اور حفاظت قرآن کے بارے میں۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی، تھوڑا مضمون کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مانعین زکات اور جھوٹے دعوی نبوت والوں کے خلاف جہاد ہونے لگا، تو مسلمانوں کی فوج میں اکثر تعداد حفاظ کی تھی۔ کس کی تھی؟ حفاظ کی تھی۔ اور محاذ میں اگلی صفوں میں حفاظ ہی موجود تھے، محاذ میں اگلی صفوں میں حفاظ ہی موجود تھے۔ یہاں تک کہ مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد میں جنگ یمامہ کے اندر، جنگ یمامہ کے اندر 12,000 حفاظ صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے۔ 12,000 حفاظ صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے یہ حالات دیکھ کر. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر سے کہا اگر اسی طرح حفاظ شہید ہوتے رہے مجھے خطرہ ہے کہ قرآن کریم غیر محفوظ ہو جائے گا. اس لیے اس قرآن کو ایک جمع ایک جگہ پر لکھ لیا جائے تو یہ بہتر ہے. بات سمجھے؟ حضرت عمر کا اعتراض اور حضرت عمر کا اندیشہ وہ اصلی تھا, اس میں بہت وزن تھا کہ ٹھیک ہے ہزاروں صحابہ ہیں حفاظ ہیں اور زبردست حفاظ ہیں, لیکن بات یہ نہیں, مسئلہ یہ کہ وہ بیچارے شہید ہو گئے, سارے مارے گئے, قتل ہو گئے, لڑائی ہو گئی, جھگڑا ہو گیا, اور کفار اور شیاطین ہمیشہ سے مسلمانوں کے قتل و قتال میں مصروف ہیں, صرف آج نہیں ہیں پہلے سے ہیں. خدا نخواستہ یہ نہ ہو کہ سارے کے سارے حفاظ لڑائیوں میں شہید ہو جائیں اور پیچھے امت کے پاس قرآن جیسی امانت وہ محفوظ ہی نہ رہے. اس مسئلے کا حل یہ تھا کہ وحی کو یکجا کر کے لکھ لیا جائے, جمع کر لیا جائے. حضرت عمر نے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفتہ بلا فصل کو یہ کہا کہ قرآن کو جمع کرتے ہیں اور ایک جگہ پر لکھ لیتے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں وہ کام کیسے کروں جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں ہے. ثم شرح اللہ صدری کما شرح صدر عمر, بخاری شریف میں ہے. ثم شرح اللہ صدری کما شرح صدر عمر, پھر اللہ نے میرا سینہ کھول دیا جیسے حضرت عمر کا سینہ کھول دیا تھا. اس کو کہتے ہیں اللہ کی مشیت, اللہ کی چاہت, اللہ کی مرضی. اللہ کے ہاں یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ ہماری یہ وحی کتاب کی شکل میں اس کو محفوظ کرنا ہے. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کے مشورے کو مان گئے. اس سلسلے میں حضرت ابو بکر نے صحابہ کی ایک کمیٹی بنائی. کیا بنائی؟ ہاں, اس کمیٹی کا نام کیا تھا؟ قرآن کمیٹی. کیا کہتے ہیں اس کمیٹی کو علماء؟ قرآن کمیٹی تھی. اور اس کمیٹی کی سربراہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کر دیا اور حضرت زید سے فرمایا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وحی لکھا کرتے تھے. یہ ہے وجہ کمیٹی کے بڑا بننے کی کہ کاتبین وحی کے سردار اور کاتبین وحی کے سرخیل وہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حضرت ابوبکر نے بھی بلا کے سب سے پہلے کیا بات کی کہ آپ وہ ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی مبارک میں بھی وحی لکھی. صحابہ کا ایمان دیکھیں اور صحابہ کا معیار دیکھیں, کہ سب سے پہلے جس بندے کو بلایا جا رہا ہے اور قرآن کی حفاظت کی بات کی جا رہی ہے وہ بندہ ہی اتنا زبردست اور اتنا عظیم ہے کہ اس کے بعد قرآن میں کسی شک شبے کی گنجائش کی بات ہی نہیں ہے. یہ بات ہو رہی ہے حفظ کی، یادداشت کی. اور آپ جوان بھی ہیں، حضرت ابوبکر نے یہ بھی ان سے کہا، زید ابن ثابت سے، کہ آپ کی ہمت بلند ہے، آپ نوجوان صحابی ہیں، یہ کام آپ کر سکتے ہیں. تمام مسلمانوں میں اعلان کیجئے، اور جہاں جہاں قرآن کریم لکھا ہوا موجود ہے اس کو دیکھ لیجئے، تصدیق کر لیجئے، اور تسلی کرنے کے بعد اس کو جمع کر لیجئے، ایک جگہ پر لکھ لیجئے. چنانچہ قرآن کریم کی تمام آیات مل گئیں، سوائے دو آیتوں کے. ایک آیت سورہ توبہ کی، لقد جاءکم رسول من انفسکم الی آخرہ، اور دوسری آیت سورہ احزاب کی، فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا الی آخرہ. یہ دو آیتیں صحابہ کو یاد تو تھیں، یہ غلط فہمی کا شکار نہ ہونا کہ یہ آیتیں پتہ ہی نہیں تھی کسی کو، اچانک سے نازل ہو گئی، نہیں، صحابہ کو یاد تھی. لیکن جو حضرت ابو بکر نے وقت طے کیا تھا، معیار طے کیا تھا کہ زید ابن ثابت دیکھیں گے اور اس وحی کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لکھا ہوا ہونا یہ شرط تھا، بعد کی لکھی ہوئی کہانیاں منظور نہیں تھی، صرف وہ لکھائی منظور تھی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں آپ کے سامنے لکھ لی گئی تھی. اور یہ لکھائی میں یہ دو آیتیں نہیں مل رہی تھیں. بالآخر تلاش بسیار کے بعد، تلاش بسیار کے بعد، حضرت ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے یہ دونوں آیتیں بھی لکھی ہوئی مل گئی تھی. منکرین حدیث، شیاطین، ملعون الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں اور امام بخاری اور امام مسلم پہ تہمتیں باندھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی الیاذ باللہ اللہ کی کتاب اتنی کمزور تھی کہ گم ہو گئی اور اس کی آیتیں ڈھونڈ رہے تھے لوگ، نہیں مل رہی تھی. جواب یہ ہے کہ بے شرم آدمی، تمہیں قرآن کا اور تمہیں پیغمبر کے آداب کا پتہ نہیں ہے. یاد سب کو تھا، ہم نے ثابت کیا کہ صحابہ کرام میں سینکڑوں نہیں ہزاروں حفاظ تھے، اور صحابہ کرام تمہاری طرح لبر چٹو نہیں تھے، صحابہ عرب تھے، اور یہ وہ غیرتی قوم تھی کہ جن کو اپنے دشمن کے گھوڑوں کے شجر نسب بھی یاد ہوتے تھے. جب ایسی قوم کو اللہ نے وحی دی، کتاب دی، قرآن کریم دیا، تو انہوں نے اس کو ایسا یاد کیا کہ زمانے کے اندر قرآن کی یاد کی مثالیں دینے جانے لگی. آج بھی اللہ کا فضل ہے، چیلنج ہے پوری دنیا کو، لاؤ کوئی ایسا بندہ جس نے کوئی بھی کتاب اس طریقے سے یاد کی ہو جیسے ایک معصوم بچہ اللہ کی کتاب کا حافظ بنتا ہے اور یاد کرتا ہے اس کو. یہ قرآن کا معجزہ ہے. کیا ہے یہ؟ قرآن کا معجزہ ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کریں. کتنا ہی بڑا دنیا کا عالم ہو، کتنا ہی بڑا علامہ ہو، امام ہو، لیکن وہ ایک 7 سال کے بچے کی موجودگی میں غلط قرآن پڑھے گا تو 7 سال کا بچہ اس کی نشاندہی کر دیتا ہے کہ امام صاحب، علامہ صاحب، آپ جو یہ آیت پڑھ رہے ہیں یہ غلط. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی یہ نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. ہم نے پہلے بھی اس بارے میں بات کی کہ وہ فرقے جو قرآن کی تحریف کے قائل ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اصل قرآن یہ نہیں ہے، ان سے بھی جب آپ کہیں کہ اصل قرآن دکھاؤ تو کدھر ہے؟ حاشا وکلا، ان کی مجال نہیں کہ اس قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کی طرف وہ اشارہ کر دیں یا کسی ایک آیت کی طرف اشارہ کر دیں کہ جی فلاں آیت قرآن کا حصہ نہیں، ہرگز نہیں. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فرمایا کہ میں وہ کام کیسے کروں جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا. لیکن پھر اللہ تعالی نے حضرت زید کو بھی اس کام پر اطمینان قلبی نصیب کر دیا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ تھوڑا اس کو آگے بڑھاتے ہیں. خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اللہ تعالی نے اسلام کو عظیم فتوحات سے ہمکنار کر دیا تھا. کس کی دور خلافت میں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت. اچھا، اس میں ایک عجیب بات ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں عثمان غنی، بعض نہیں ساری دنیا کہتی ہے، سنتے ہیں. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو اس پہ اشکال تھا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. غنی کی صفت اللہ تعالی کی ہے. کوئی ایک حدیث، کوئی ایک لفظ دکھا دو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے ساتھ غنی کہا ہو. نہیں. عثمان ابن نورین ہے، عثمان ابن عفان ہے، عثمان امیر المومنین ہے، لیکن غنی کا لفظ یہ لمحہ فکریہ ہے. ہاں، ہمارے بزرگ اور لوگ بہت کہتے ہیں، لیکن ایک علمی نقطہ ہے تو اس میں آپ حضرات احتیاط کریں تو یہ بہتر ہے. اسی طرح ایک لفظ ہے حضور، وحضور الشاہدین. جب آپ ہدایہ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی وہاں پہ جب لفظ حضور آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے حاضر ہونا، موجود ہونا. اور حضور کا ایک معنی حاضر ناظر ہے. تو پھر جی خیال کرنا، ہمارے لوگوں نے لکھا ہے اور دبا کے لکھا ہے، بھرپور لکھا ہے. تو جواب یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جس معنی میں یہ لیا ہے وہ معنی احترام والا ہے، حضرت والا ہے، وہ معنی حاضر اور ناظر والا نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اور آخری بات یہ ہے اس موضوع پہ کہ جب آپ کو اللہ تعالی نے ایک علم دے دیا ہو، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تو پھر اس کے بعد بھی آپ اپنے علم کے خلاف چلیں تو یہ علم کی شان کے لائق نہیں. اور بہت الفاظ ہیں، بہترین الفاظ ہیں، زبردست الفاظ ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادب کرنا یہ تو مسلمان کے لیے عبادت ہے. لیکن آیا یہ لفظ جو ہم نے اختیار کیا ہے، حضور کا یا حضور کا، یہ لفظ لمحہ فکریہ ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ یہاں تک کہ بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کے دور میں مسلمانوں کو فتوحات نصیب کر دی، یہاں تک کہ آذربائیجان اور آرمینیا بھی فتح ہو گئے. اور وہاں پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ مسلمان آپس میں لڑ پڑے. ایک کہتا تھا کہ میں صحیح قرآن جانتا ہوں, دوسرا شخص کہتا تھا کہ میں صحیح قرآن جانتا ہوں. اور ہر ایک دوسرے کی تنقید کر رہا تھا اور دوسرے کو غلط کہہ رہا تھا. ایسی صورت میں حضرت حذیفہ نے امیر المومنین سے کہا, یا امیر المومنین ادرک هذه الامه, یا امیر المومنین ادرک هذه الامه قبل ان تختلف, اے امیر المومنین اس امت کو سنبھال لیجئے اس سے قبل کہ یہ بہت بڑے اختلاف میں پڑ جائے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بات کی باریکی سمجھ گئے اور حضرت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے قرآن کریم کا نسخہ منگوایا. کیا کیا؟ نسخہ منگوایا اور اس میں سے قرآن کریم کے 7 نسخے بنوائے, نسخ کروائے. کاپی کو عربی میں نسخ کہتے ہیں, سمجھ میں آئی بات؟ حضرت ابو بکر کے گھر سے قرآن منگوایا. یہ کون سا قرآن تھا؟ یہ وہ قرآن تھا جو حضرت زید ابن ثابت اور کمیٹی نے مل کے جمع کر لیا تھا اور اس کے 7 نسخے بنوائے اور تمام عالم اسلام میں اعلان کر دیا کہ سب لوگ اپنے اپنے نسخوں کو اس قرآن کے مطابق کر لیں, اس قرآن کے مطابق کر لیں اور جو خلاف ہے اس کو ٹھیک کر لیں. واضح رہے کہ حضرت عثمان کے نشر کیے ہوئے ان نسخوں میں نقطے بھی نہیں تھے اور اعراب بھی نہیں تھے اور یہ جان بوجھ کر نہیں لگائے گئے تھے تاکہ تمام قراءتوں کا لحاظ رکھا جا سکے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں, کیا زبردست بات تھی کہ نقطے نہ لگاؤ. ابتدائی نسخوں میں نقطے نہیں تھے اس لیے کہ کہیں پہ وہ الفاظ کی تبدیلی آ جاتی ہے. انشاءاللہ تعالی یہ جب موقع آئے گا تو آپ کو مثالوں سے بتائیں گے. اور اعراب تو بہت بعد میں لگے ہیں, حجاج ابن یوسف ثقفی کے دور میں. تو حضرت عثمان کے دور میں نقطے بھی نہیں تھے اور اعراب بھی نہیں تھے. حکمت کیا تھی کہ جتنی بھی قراءتیں ہیں وہ قراءتیں جب اس نسخے میں آپ پڑھتے تھے تو اس نسخے کے اعتبار سے وہ ٹھیک تھے. سمجھ میں آئی بات؟ اسی طرح حضرت عثمان کی خدمت میں ایک شخص آیا تھا. کیا؟ حضرت عثمان کی خدمت میں ایک شخص آیا تھا جو تابوت کو قابوت پڑھ رہا تھا. مشہور روایت ہے, ایات کیا کم تابوت فی سکینہ, ہے نا. وہ کیا پڑھتا تھا؟ ایاتیکم القابو، تو حضرت عثمان نے کہا او ہو یہ وہ اختلاف ہے، پکڑو اس کو اور اس کو سمجھاؤ کہ تجھے کس نے یہ قابوت پڑھا ہے، اس نے اپنے کسی استاذ کا نام لیا ہوگا. آپ نے فرمایا کہ خبردار، آج کے بعد سارے کے سارے قرآن ہمارے کہنے کے مطابق ہوں گے، اور یہ جو لوگ الٹی سیدھی آیتیں پڑھ رہے ہیں یہ اس کی اجازت اب نہیں ہے. یہ جمع قرآن پہ ہم نے ایک نظر ڈالی ہے. وبحاظ القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اول واخرہ. ہمارے بزرگ ہیں اور ہمارے محترم ہیں جناب بدر الدین صاحب، درس میں شریک ہیں، مجھ سے فرمایا کہ آپ دعا نہیں کرتے. میں نے کہا میں دعا تو کر لوں گا لیکن یہ ہمارے طلباء بادشاہ ہیں، یہ نہ سمجھے کہ جی چھٹی ہو گئی دعا ہو گئی. تو دعا ہم ابھی بھی کریں گے اور سبق کے آخر میں بھی کریں گے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم حل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء. يا الله بیماروں کو صحت دیں اور پریشان حالوں کی مدد کریں، مرحومین کے اللہ تعالی درجات بلند کریں، دعائیں قبول فرمائیں. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك. فٹافٹ جلدی چائے پیو اور پھر جلدی آ جاؤ تاکہ استاد انتظار نہ کرے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. سورہ نور کا درس جاری تھا، ترتیب نزول کے اعتبار سے سورت کا نمبر ہے 102. ماقبل کے ساتھ ربط آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا. سورہ مومنون میں اہل ایمان کے اوصاف حسنہ کا بیان تھا، اور سورہ نور میں منافقین کے نقائص اور اوصاف قبیحہ کا بیان ہے. سورہ مومنون میں اصلاح عقیدہ کا بیان تھا، اور سورہ مومنون میں اصلاح عقیدہ کے بعد اصلاح معاشرے کا بیان ہے۔ سورہ نور میں قد افلحا کا مضمون تھا، تو سورہ نور میں قد افلحا کا بیان ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنا عقیدہ درست کر لیں، اور اس کے بعد معاشرے کو درست کر لیں۔ سورہ مومنون میں قد افلح سے سورت شروع ہو گئی تھی، تو یہاں پر قد افلح کا فلاح کا وعدہ ہے۔ یہاں پر کیا ہے؟ فلاح کا وعدہ ہے کہ جو آدمی اپنا عقیدہ درست کرے گا، اپنا معاشرہ درست کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو فلاح عطا فرمائیں گے۔ سورہ مومنون میں زنا کی حرمت کا ذکر تھا، تو سورہ نور میں زنا کے سد باب کے لیے قوانین کا بیان ہے۔ سورہ نور میں زنا کے سورہ مومنون میں زنا کے قبح کا بیان تھا، تو سورہ نور میں زنا کے اوپر حدود کا بیان ہے۔ یہ چند ربط ہے سورت کا ما قبل کے ساتھ، باقی آپ دونوں سورتوں کو بغور پڑھے تو بہت سارے اور ربط بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ سورت کا موضوع ہے اصلاح عقیدے کے بعد اصلاح معاشرہ۔ سورت کے فضائل میں میں نے آپ کے سامنے یہ بات بیان کی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، لا تنزلوہن الغرف ولا تعلموہن الکتاب وعلموہن سورۃ النور۔ خواتین کو بالاخانوں میں مت رکھے، اس لیے کہ خواتین کو بالاخانوں میں رکھو گے تو دنیا کے طرف رغبت بڑھ جائے گی، اور اسی طریقے سے دنیا کا بے پناہ شوق ان میں پیدا ہوگا، اس لیے بالاخانوں میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے خواتین کو لکھنا مت سکھائے، اس لیے کہ خواتین کو لکھنا سکھانے میں بہت سارے قبائح اور مفاسد ہیں، لیکن سورہ نور خواتین کو سکھائے اور یہ پڑھائے خواتین کو، اس لیے کہ سورہ نور جب خواتین کے سینوں میں اتر جائے گی تو آپ کا گھر منور ہو جائے گا، آپ کا گھر نور سے بھر جائے گا۔ میں نے کہا تھا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ خواتین کے لیے سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ کسی نے جواب نہیں دیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ مجمع سے خاموشی سے نکلے اور اپنے گھر پہنچے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، اللہ ترین الرجال ولا يرونہن۔ خواتین کے لیے سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ ان کے نظر غیر محرم مردوں پر نہ پڑے اور غیر محرم مردوں کا نظر اس پر نہ پڑے۔ خواتین کے لیے سب سے بہترین عمل یہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بذات منی۔ فاطمہ نے بڑا اچھا جواب دیا، کیونکہ آپ سمجھ گئے کہ حضرت علی گھر تشریف لے گئے تھے اور وہاں سے یہ جواب لے کر آئے، تو میری بیٹی نے یہ جواب ان کو سکھایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اس لیے بہت ہی بہترین اور پیارا جواب دیا ہے انہوں نے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو شاہی فرمان جاری کیا تھا وہ یہ تھا کہ لا تعلموہن الکتاب وعلموہن سورۃ النور وسورۃ البقرہ، آپ خواتین کو لکھنا نہ سکھائے، البتہ یہ ہے کہ خواتین کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کو سورہ نور اور سورہ نساء سکھائے، یہ ان کو سکھائے، اور لڑکوں کے لیے انہوں نے جو فرمان جاری کیا تھا وہ یہ تھا کہ علموہم الفروسیتا والسباحتا والرمیہ، لڑکوں کو آپ گھڑ سواری شتر سواری یہ سکھائے، مطلب یہ ہے کہ ان کو بہترین شاہ سوار بنائے، اور اسی طریقے سے تیرنا سکھائے اور تیر اندازی سکھائے، اس لیے کہ یہ سارے کے سارے کام ایسے ہیں کہ جو میدان جہاد کا حصہ ہے اور وہاں پر یہ سارے کے سارے جو ہے نا کرتب اور ان کاموں میں مہارت وہاں کام آتا ہے، اور نوجوان ظاہر ہے اس کا جو اہم مقصد ہے اسلام کو عزت دلانے کے لیے ہر قسم کی قربانیاں دینا، اور ان قربانیوں میں سے ایک قربانی اللہ کے راستے میں جہاد ہے۔ یہ سورت کا ماقبل کے ساتھ ربط، اور اسی طریقے سے سورت کے جو فضائل ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیے۔ باقی سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے معاشرے سے متعلق احکامات نازل فرمائے ہیں۔ ایک حکم یہ ہے کہ زانی کے اوپر آپ رحم ترس نہ کرے، قانون کے مطابق اس کو سزا دے، شادی شدہ ہے تو رجم کرے، غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے مارے، اور اسی طریقے سے گھروں میں داخل ہو تو اجازت لیے بغیر گھر میں داخل نہ ہو، اجازت لے کر گھر میں داخل ہو، یہاں تک کہ اپنے گھر میں بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا چاہیے، اور سلام کر کے گھر میں داخل ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے مردوں کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے، خواتین کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنے نظروں کی حفاظت کرے، اور خواتین کے اوپر زنا کے تہمت مت لگائے، اس لیے کہ اگر آپ نے زنا کی تہمت لگائی ہے تو پھر گواہ لانے پڑیں گے، اگر گواہ نہیں لا سکے تو پھر حد قذف جاری ہوگا، اور جو غیر شادی شدہ لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں ان کا نکاح کرائے تاکہ وہ گناہوں کے اندر مبتلا نہ ہو۔ غلام اگر کتابت کا مطالبہ کرے مالک سے اور مالک سمجھتا ہے کہ اس میں صلاحیت ہے بدلی کتابت ادا کرنے کی تو اس کو مکاتب بنائے، اور پھر مسلمانوں سے اپیل ہے کہ غلاموں کے ساتھ بدلی کتابت ادا کرنے میں تعاون کرے۔ اسی طریقے سے اپنے باندیوں کے اوپر جبر نہ کرے زنا کے لیے، اور زبردستی ان سے زنا نہ کرائے، اور آخر میں تتمے کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ تین اوقات ایسے ہیں کہ جو آپ کے ستر کے اوقات ہے، پردے کے اوقات ہے، تو ان اوقات کے اندر آپ کے گھروں کے اندر جو نابالغ غلام ہے آپ کے، یا باندیاں ہیں، یا آپ کی اپنی اولاد ہے نابالغ، وہ ہر وقت آدمی کے بیڈ روم میں آ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن تین اوقات ایسے ہیں کہ اس میں ان پر پابندی لگائے کہ بغیر اجازت کے آپ کے بیڈ روم میں وہ نہ آئے۔ ایک نماز فجر سے پہلے وقت ہے، کیونکہ اس وقت یا تو یہ ہے کہ آدمی کپڑے رکھ دیتا ہے، اور یا یہ ہے کہ میاں بیوی اس وقت غسل کی طرف چلے جاتے ہیں، پسند نہیں کرتے ہیں کہ ایسے وقت میں کوئی آئے، لہذا اس وقت گھر کے نابالغ بچے، اپنے بچے ہو یا غلام ہو، کوئی بھی ہو، سب کو پابر کرے کہ بغیر اجازت کے ہمارے بیڈ روم میں نہ آئے. اور اس طریقے سے دوپہر کو جو قیلولے کے وقت ہوتا ہے، تو اس وقت میں آدمی آرام کرنے کے لیے جاتا ہے، اپنے کپڑے اتار کے رکھ دیتا ہے، تو ایسے وقت میں بھی ان تمام بچوں کو پابند کرے کہ وہ بغیر اجازت کے وہ بیڈ روم میں نہ آئے. اور اسی طریقے سے عشاء کے نماز کے بعد جب آپ فارغ ہو جاتے ہیں نماز سے اور اپنے کمرے میں جاتے ہو آرام کرنے کے لیے، تو اس وقت بھی اپنے نابالغ بچوں کو پابند کرے کہ بغیر اجازت کے وہ آپ کے کمرے میں نہ آئے. ان تین اوقات کے علاوہ چونکہ وہ ہمیشہ ماں باپ کے ساتھ کھیلتے کودتے ہیں، آ کے بیٹھے رہتے ہیں، تو وہ کسی بھی وقت اگر آپ کے کمرے میں آتے ہیں تو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور باقی گھر کے وہ افراد کے جو بالغ ہیں اور بڑے ہیں، ان کے لیے وہی حکم ہے جس طریقے سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ بغیر اجازت کے کسی بھی وقت وہ آپ کے گھر میں داخل نہ ہو، آپ کے بیڈ روم میں داخل نہ ہو، آپ کے پاس نہ آئے، ان کے لیے یہ حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، ایمان والو شیطان کے نقش قدم چلنا اختیار مت کرو. ومن یتبع خطوات الشیطان فانه یامر بالفحشاء والمنکر، اور جو شیطان کے نقش قدم چلنے اختیار کرتا ہے تو یاد رکھے شیطان بے حیائی کا اور منکر کا حکم دیتا ہے. فحشا بے حیائی، بے حیائی مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ کے جو شرعاً عقلاً قبیح ہو، شیطان اسی کا حکم دیتا ہے، اور منکر وہ گناہ کے جو شرعاً قبیح ہو. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ، یہ ہے امتحان باری تعالی، اگر اللہ تبارک و تعالی کا فضل تم پر نہ ہوتا، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت تم پر نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تو تم میں سے کوئی کسی بھی وقت سنور نہیں سکتا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے، ہم بگڑ جاتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں توبہ کی توفیق دیتے ہیں، اور گناہ کے بعد دل کے اندر اللہ پاک ندامت پیدا کرتے ہیں، ہم واپس لوٹ کر آتے ہیں اسی صراط مستقیم کی طرف، جس صراط مستقیم سے ہم اتر جاتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے. ولیکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ تبارک و تعالی سنورتے ہیں جسے چاہتے ہیں، واللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالی سب سنتا ہے، سب جانتے ہیں. یعنی ہمارا عمل بھی اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہے، اللہ دیکھتے ہیں، اور ہماری باتیں بھی اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہے، اللہ سنتے ہیں. تو ہمارا قول فعل اللہ تبارک و تعالی سے ڈکا چھپا نہیں ہے، سب اللہ تبارک و تعالی کے علم میں ہے، اللہ دیکھتے ہیں، اللہ سنتے ہیں. اس لیے انتہائی محتاط زندگی ہم نے گزارنی ہے. ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعتی، اور تم میں سے جو مرتبے والے لوگ ہیں وہ قسمیں نہ کھائے، والسعتی، اور اسی طریقے سے وہ لوگ کہ جو محتاج مسلمانوں کے اوپر خرچ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مال دیا ہے، تو ایسے لوگ قسمیں نہ کھائے. کیا قسمیں نہ کھائے؟ ایوتو اولی القربا والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، کہ وہ دے قرابت والوں کو، مساکین کو، ان مہاجرین کو جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں ہجرت کی ہے، ان کے اوپر جو ہے نا وہ اپنا مال خرچ کرے. تو قسمیں کا کر، یعنی نہ خرچ کرنے کے لیے قسمیں نہ کائے. ولیعفو، اور ان لوگوں کے اوپر اگر آپ خرچ کرتے رہتے ہیں اور ان سے کوئی غلطی ہو جائے، تو ان کی غلطی کی وجہ سے آپ قسم کا کر خرچ کرنا بند نہ کرے، بلکہ ان کی غلطیوں کو دل سے معاف کرے، وَلْيَصْفَحُوا اور زبان سے بھی معاف کرے، یا یہ ہے کہ درگزر کرے۔ تمام کے تمام مفسرین اس پر متفق ہے کہ قرآن مجید کی یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اور قرآن مجید کی اس آیت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ عند اللہ قرآن مجید کی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ابو بکر صدیق کو یہاں کیا کہا، اول الفضل مرتبے والا، اونچے مقام والا، وہ ایسی قسمیں نہ کھائے، اور وہ اونچے مقام والا کہ جو طاقت رکھتا ہو غریبوں کے اوپر، محتاجوں کے اوپر خرچ کرنے کا، کیونکہ آگے وسعت کا یہ مطلب ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے براءت میں جب قرآن مجید کی آیتیں نازل ہو گئی تو انہوں نے قسم کھائی تھی کہ آج کے بعد میں حضرت مستح کے اوپر خرچ نہیں کروں گا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کزن تھے اور یا بھانجے تھے، ان کے گھر کا خرچہ سارا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر سے جاتا تھا، اور جب یہ پروپیگنڈے کا عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین نے جو پروپیگنڈا کیا تھا، جب یہ اس کا شکار ہو گئے تھے، تو اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس وقت یہ قسم کھائی تھی جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی براءت کے بارے میں قرآن مجید کی آیتیں نازل ہو گئی، اور نصوص سے ان کی براءت اور پاک دامنی ثابت ہو گئی، سمجھے نا؟ کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے بھی بہت زیادہ غمزدہ تھے، اور وہ کہا کرتے تھے، واللہ ما قیل لنا فی الجاہلیت، زمانے جاہلیت کے بارے، زمانے جاہلیت میں بھی ہمارے گھرانے کے بارے میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ ان کے گھرانے کی کسی فرد نے کسی وقت منہ کالا کیا ہے اور زنا وغیرہ کیا ہے۔ فکیف بعد اعزنا اللہ بالاسلام، تو اسلام کے دولت سے نوازنے کے بعد یہ خرابی ہمارے گھرانے میں کیسے پیدا ہو سکتی ہے، جبکہ یہ خرابی ہمارے گھرانے میں زمانے جاہلیت میں پیدا نہیں ہوئی۔ اس لیے وہ بالکل اس بات کو جانتے تھے کہ یہ تہمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی میری بیٹی کی برات کے بارے میں کوئی حکم نازل فرمائیں گے۔ بہرحال اس وقت تک وہ خاموش تھے، اور جب آیت نازل ہو گئی تو قسم کھائی کہ آج کے بعد میں مستح کے اوپر خرچ نہیں کروں گا۔ تو یہ آیت جب نازل ہو گئی تو اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے قسم کو توڑا اور خرچ کرنا دوبارہ جو ہے نا وہ شروع کر دیا، اور کہا کہ اب مرتے دم تک یہ خرچہ ملتا رہے گا ان کو، جب تک جو ہے نا جان میں جان ہے اور میرے پاس طاقت ہے۔ کیونکہ آگے آیت کے اندر ہے، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ بات پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری خطاؤں کو بخش دے، خرچ کرو گے اور دوسروں کی خطائیں معاف کرو گے تو اللہ بدلے میں آپ کی خطاؤں کو معاف فرمائیں گے، واللہ غفور الرحیم، اللہ خود غفور الرحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے، تخلقوا بأخلاق اللہ، اللہ تبارک و تعالی کے جو اخلاق ہے، اللہ تبارک و تعالی کے جو صفات ہے، بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی صفات کے رنگ اپنے اندر پیدا کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالی باوجود طاقتور ہونے کے، اور اسی طریقے سے اسے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، اور بندے اس کے مخلوق ہے، لیکن بندوں کے خطاؤں کو وہ ہمیشہ کیا کرتے رہتے ہیں، معاف کرتے رہتے ہیں اور بے پناہ رحم کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ کو بھی معاف کرنا چاہیے اور رحم کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی کے بندوں کے اوپر، بدلے میں اللہ تبارک و تعالی آپ کے خطاؤں کو، لغزشوں کو، اور اسی طریقے سے کمی کوتاہیوں کو اور خامیوں کو معاف فرمائیں گے۔ تو جب یہ آیت نازل ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بڑا عجیب جو ہے نا جواب دیا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کہا بلا یا ربنا بلا یا ربنا انی احب ان یغفر اللہ لی, میں چاہتا ہوں اے میرے رب مجھے یہی پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری مغفرت فرمائے. اور اسی طریقے سے بخاری کی روایت کے اندر ہے کہ واللہ ان احب ان یغفر اللہ لی, بخاری کے اندر یہ روایت ہے, اللہ کی قسم میں یہی چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میرے خطاؤں کو معاف فرمائے, اس لیے میں مستحق کے خطاؤں کو معاف کرتا ہوں اور یہ خرچہ اسی طریقے سے جیسے میں دیا کرتا تھا اسی طریقے سے دیتا رہوں گا. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة, تحقیق وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں کے اوپر, یہ تفصیل بعد الاجمال ہے. الغافلات المؤمنات, جو غافل ہے اور مومن ہے, یہ تمام کے تمام صفات حمیدہ ہے خواتین کے اندر, محسنات غافلات مومنات. علماء نے لکھا ہے کہ یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خواتین کو دینی معلومات تو ہونی چاہیے لیکن دنیاوی معلومات سے خواتین جتنی زیادہ بے خبر ہوگی اتنا بہتر ہے. سمجھے نا, اڑوس پڑوس کے احوال سے, کیونکہ ظاہر ہے اڑوس پڑوس کے احوال کا پتہ چلتا ہے تو خاتون فوراً غیبت کی طرف چلی جاتی. اور اسی طریقے سے سیاست بھی خواتین کے لیے مناسب نہیں ہے, اس لیے خواتین کے اندر کمال یہی ہے کہ وہ کیا ہو, غافلات ہو, اس لیے کہ اللہ پاک نے ان کو قیمتی دولت اولاد کی صورت میں دی ہے اور ان کی تربیت پر انہوں نے توجہ دینی ہے, تو تربیت پر صحیح معنوں میں وہ توجہ تب دے سکتی ہے کہ جب وہ کیا ہو, غافلات ہو, یعنی باہر کی دنیا سے وہ بے خبر ہے. اور یہی وجہ ہے کہ خواتین جب باہر کی دنیا سے بے خبر ہوتی ہے اور ان کے مقابلے میں مرد دنیا کے حالات سے زیادہ باخبر ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ سیاست میں بھی حصہ لیتے ہو اور بڑے بڑے تفسیری بھی کرتے ہو, اس لیے جب امتحان ہوتا ہے تو یا فیل ہوتے ہو یا مقبول پاس ہوتے ہو. اور خواتین چونکہ وہ غافلات ہوتی ہیں, سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, باہر کے حالات سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ اپنے گھر کے اندر رہتی ہے اور کتاب پر توجہ دیتی ہے, غافلات ہے, اس لیے وہ اچھے جو ہے نمبر لے لیتی ہے. اور ان کے پرچے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں, کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ پرچہ نہیں ہے مقالہ ہے, ایسے پرچے ہوتے ہیں. تو یہ اچھی صفات ہے. تو جو لوگ تہمت لگاتے ہیں پاک دامن غافل مومن عورتوں کے اوپر, لعنوا فی الدنیا, لعنت کی گئی ہے ایسے لوگوں کے اوپر دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. اور یہ کام کس نے کیا تھا؟ عبداللہ ابن ابی نے کیا تھا. اور سادہ لوح مسلمان, وہ تو ان کے پروپیگنڈے میں آئے تھے. جیسے کہ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں, کسی نہ کسی سیاسی تنظیم کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں اور سیاسی تنظیم کی قیادت جھوٹا پروپیگنڈا کرتی ہیں تو کارکن اسی پروپیگنڈے کا شکار ہوتے ہیں اور وہی پروپیگنڈا بغیر تحقیق کے کارکن اڑاتے پھرتے ہیں اور اس طریقے سے وہ اپنی ایمان کو کیا کرتے ہیں, جلا دیتے ہیں اور راکھ کر کے جو ہے رکھ دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ بھی سیاسی آدمی تھا عبداللہ ابن ابی, اور پروپیگنڈا کیا, سادہ لوح مسلمان پروپیگنڈے کے شکار ہو گئے, کیونکہ شیطان تو میدان کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنا رنگ ہر جگہ جو ہے نا وہ دکھاتا رہتا, موقع ضائع نہیں کرتا. اللہ ولہم عذاب عظیم, ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم. اچھا, یہ جو غافلات ہے اور محسنات ہے, ان کے اوپر تہمتیں لگانا, ایک حدیث میں ہے کہ حذف المحصنات یهدم عمل مئة سنة. پاک دامن عورت کے اوپر جب آدمی تہمت لگاتا ہے تو آپ نے تو ایک منٹ سے کم وقت کے اندر تہمت لگائی، لیکن یہ جو تہمت آپ نے لگائی ہے یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، معمولی گناہ نہیں ہے، آپ کے ایک سال مقبول عبادت کو یہ تہمت لگانا یہ کیا کرتی ہے؟ محو کرتی ہے اپنے عمل، آپ کے عمل نامے سے اور مٹھا دیتی ہے. تو ایک منٹ کے اندر آپ کی زبان غلط چلتی ہے، اور غلط چلنے کی وجہ سے آپ کے ایک سال مقبول عبادات کو اس نے کیا کر دیا؟ مٹھا دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا سبع الموبقات، سات وہ گناہ جو آپ کے آخرت کو تباہ کر دیتے ہیں ان سے بچو. اور ان گناہوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گناہ یہ شمار کیا ہے کہ پاک دامن عورتوں کے اوپر تہمت لگانا، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں، یعنی ایسے عورتوں کے اوپر تہمت لگانا کہ جو پاک دامن ہے، غافل ہے، مومن ہے. تو یہ وہ عمل ہے، وہ عمل ہے کہ جو آپ کے آخرت کو تباہ کر دیتا ہے، اس سے اجتناب اور پرہیز کرنی چاہیے. یوم تشہد علیہم السنتہم، جس دن ظاہر کر دے گی ان کے زبانیں، وایدیہم اور ان کے ہاتھ، وارجلہم اور ان کے پیر، بما کانوا یعملون، جو یہ کرتا تھا دنیا کے اندر، جس پر تہمت لگائی ہے قیامت کا دن آنے والا ہے، آپ کے زبان آپ کے خلاف ہو جائے گی، آپ کے ہاتھ آپ کے خلاف ہو جائیں گے، آپ کے جسم کے اعضاء آپ کے خلاف ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ اور بھی آپ نے جو گناہ کیا ہے تو آپ کے اعضاء آپ کے خلاف کیا دیں گے؟ گواہی دیں گے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تو یہ ہے کہ زبان بولے گی، حالانکہ دوسری جگہ ہے الیوم نختم علی افواہہم، ہم منہ کے اوپر کیا لگا دیں گے؟ زبان کے اوپر مہر لگا دیں گے، زبان بند ہو جائے گی، دیگر اعضاء آپ کے خلاف گواہی دیں گے. اور یہاں آیت کے اندر یہ ہے کہ نہیں، زبان بھی گواہی دیں گے دیگر اعضاء کے ساتھ. تو دونوں آیتوں کے اندر تطبیق یہ ہے کہ قیامت کا دن بہت بڑا دن ہے، اور اس میں مختلف مقامات ہیں. بعض مقامات ایسے ہیں کہ وہاں زبان بند کی جائے گی اور دیگر اعضاء گویا ہو جائیں گے، اور بعض مقامات پھر ایسے آئیں گے کہ وہاں زبان بھی گواہی دے گی آپ کے خلاف. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جہاں زبان بند کی جائے گی وہاں کافر اور فاسق کے خلاف زبان بند کی جائے گی اور دیگر اعضاء جو ہے نا گواہی دیں گے، اور جہاں زبان بھی گواہی دے گی یہ قاذف کے لیے ہے، کیونکہ تہمت زبان سے لگائی جاتی ہے. تہمت کس سے لگائی جاتی ہے؟ زبان سے لگائی جاتی ہے. تو آپ کی یہ زبان سب سے پہلے آپ کے خلاف گواہی دے گی کہ اللہ اس گناہ کے اندر اس آدمی نے مجھے استعمال کیا تھا، سمجھے نا. اور یا زبان بندی کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہے زبان کا تکلم بالقصد والارادہ، اور ایک ہے زبان کا تکلم بلا قصد و بلا ارادہ، غیر اختیاری تکلم. تو اختیاری تکلم وہ اٹھا لیا جائے گا، اور غیر اختیاری تکلم زبان کے اوپر باقی رکھا جائے گا. تو جہاں آیا ہے کہ زبان کے اوپر مہر لگا دیا جائے گا، مطلب کیا ہے کہ اختیاری تکلم زبان سے اٹھا لیا جائے گا، اور اختیاری تکلم جو ہے نا وہ زبان نہیں کرے گی، کیونکہ اگر اختیاری تکلم زبان کرے گی پھر تو آپ کے خلاف گواہی نہیں دے گی. اور غیر اختیاری تکلم زبان کے اوپر رکھا جائے گا، تو غیر اختیاری تکلم جو ہے نا وہ زبان کرے گی، اور اس لیے پھر وہ آپ کے خلاف کیا دے گی؟ گواہی دے گی. یومئذن یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن پورا پورا اللہ تبارک و تعالی دیں گے ان کو ان کی سزا. الحق سے مراد کیا ہے؟ جو واجبی سزا ہے. ویعلمون ان اللہ الحق المبین، اور جان لیں گے یہ لوگ کہ اللہ ہی ہے سچا کھولنے والا حقیقت کو. هو الحق المبین، یعنی اللہ ہی ہے حقیقت کو سچا کھولنے والا. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. ایک مطلب یہ ہے، سمجھے نا؟ تو اب یہاں اگر یہی معنی کریں گے تو پھر لام کس کے لیے ہوگا؟ لیاقت کے لیے ہوگا. یعنی خبیث عورتیں لائق ہے کس کے لیے؟ خبیث مردوں کے لیے. اور خبیث مرد لائق ہے کس کے لیے؟ خبیث عورتوں کے لیے. پاکیزہ عورتیں لائق ہے پاکیزہ مردوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد لائق ہے کس کے لیے؟ پاکیزہ عورتوں کے لیے، سمجھے نا؟ اور بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ الخبیثات للخبیثین سے مراد عورتیں نہیں ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ عادات ہے، اقوال ہے، اور کلمات مراد ہیں. تو اب مطلب کیا ہوگا کہ خبیث عادتیں، خبیث باتیں، گندی باتیں اور گندے کام، یہ کس کا کام ہے؟ گندی باتیں، گندی عادتیں، یہ کس سے صادر ہوگی؟ گندے لوگوں سے. اور پاکیزہ باتیں، پاکیزہ عادتیں، وہ کس سے صادر ہوگی؟ پاکیزہ لوگوں سے. آدمی گندا ہے تو اس کی باتیں گندی ہوگی، اس کی عادتیں بھی کیا ہوگی؟ گندی ہوگی. آدمی پاک دامن ہے، پاکیزہ ہے، تو اس کی باتیں بھی پاکیزہ ہوگی، اس کی عادتیں بھی کیا ہوگی؟ پاکیزہ ہوگی. تو اس کا تعلق عورتوں سے نہیں ہے، بلکہ کلمات سے ہے، عادات سے ہے، اقوال سے ہے. اولئک مبرؤون مما یقولون، اولئک یہ جن کے اوپر تہمت لگائی گئی ہے. مصداق کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. یہ کیا ہے؟ مبرؤون، بری ہے، مما یقولون، اس تہمت سے، اس گناہ سے جو منافقین بکتے پھرتے ہیں اور بیان کرتے رہتے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف نسبت کرتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس گناہ سے بری ہے اور پاک دامن ہے. یاد رکھے اس بات کو کہ تہمت حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر لگائی گئی تھی، لیکن وہاں پاکی کس نے بیان کی؟ حضرت وہاں پاکی کس نے بیان کی؟ زلیخا کے خاندان کے ایک نوجوان نے. وشاہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہ من الکاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وہ من الصادقین فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انہ من کید کن ان کید کن عظیم. یہاں پاکی کس نے بیان کی؟ زلیخا کے خاندان کے آدمی نے بیان کی. اسی طریقے سے حضرت مریم کے اوپر بھی تہمت لگائی گئی تھی، جب بغیر شوہر کے بچہ پیدا ہوا اور وہ بچے کو لے کر اپنے میکے چلی گئی، تو وہاں میکے والے نے کیا کہا؟ لقد جئت شیئا فریا. قالوا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا یہ پاکی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کی. وجعلنی مبارکا، اينما كنت هنا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه وبرا بوالدتي ما دمت حيا یا ما دمت پہلے ہے. تو یہ پاکی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کی اپنی والدہ کی. تو تہمت یوسف پر لگی تھی, لگائی گئی تھی, پاکی بیان کی زلیخا کے خاندان کے ایک آدمی نے. تہمت لگائی گئی تھی حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر, پاکی بیان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب وہ ماں کے گود میں تھے اور چند دنوں کا بچہ تھا اس وقت. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر جب تہمت لگائی گئی تو یہاں پاکی خود اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی, اولائک مبرؤون مما یقولون. یہ مقام ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا, اور کہتی ہے کہ اللہ نے مجھے یہ سعادت بخشی ہے کہ حضرت کی زندگی کے آخری لمحات میں اللہ نے میرا حضرت کا لعاب ملایا مسواک کے ذریعے سے. حضرت کا وصال ہوا تو میرے کمرے میں, حضرت کا وصال ہوا تو میری باری میں, اور حضرت کی تدفین ہوئی تو میرے کمرے میں. وہی جب بھی آتی تھی تو میرے باری میں آتی تھی, اور حضرت کے بیویوں میں یہ ایک ہی تھی جو کنواری تھی, اور حضرت کو بے پناہ محبت تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے, سب کو معلوم تھا. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو جب سمجھاتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ آپ عائشہ سے دھوکے میں نہ پڑے, ان کی تو بڑی بڑی غلطیاں معاف ہو سکتی ہیں کیونکہ حضرت کو بے پناہ محبت ہے ان سے. تو ایسی پیاری محبوب بیوی, اندازہ لگائے کہ آدمی کو کتنی محبت ہوگی اس سے, سمجھے نا. اور پھر یہ ہے کہ صحابی کہتا ہے حضرت میں اپنی بیوی کے ساتھ اگر کسی کو دیکھوں گا تو میں تو برداشت نہیں کرتا کہ میں گواہ جو ہے نا وہ ڈھونڈتا پھروں گا, بلکہ میں اپنی تلوار کے تیز دار سے اس کا گردن اڑاؤں گا. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو میں تم سے زیادہ غیرتی ہوں اور میرا رب مجھ سے زیادہ غیرتی ہے, لہذا اللہ تبارک و تعالی نے جو قانون و ضابطہ نازل کیا ہے اس پر عمل غیرت کے خلاف نہیں ہے. تو کائنات میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غیرتی کوئی نہیں تھا. میری آپ کی بیوی کے اوپر اگر کوئی تنقید کرتا ہے, برا بلا کہتا ہے, گالیاں دیتا ہے تو ہمیں آگ لگ جاتی ہے, اتنی تکلیف ہوتی ہے. اور اس آدمی سے ناراضگی کا جو آخری حد ہوتا ہے اس ناراضگی کے ساتھ ہم اس سے کیا ہوتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں. لیکن آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اپنے ناپاک منہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر تنقید کرتے رہتے ہیں. یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہماری تنقید کی وجہ سے حضرت کی روح کو کتنی تکلیف ہوگی اور کتنی اذیت پہنچے گی. بہرحال یہ ان کا مقام ہے. لہم مغفرۃ ورزق کریم. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ان الفاظ کے اندر جنت کی خوشخبری دی ہے جن کے اوپر یہ تہمت لگائی گئی ہے اور انہوں نے صبر کیا, ان کے لیے بخشش ہے, مغفرت ہے, ورزق کریم اور عزت والا رزق ہے. تو رزق کریم جنت میں ہے, یہ جنت کی کیا ہے, خوشخبری ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا. اسلامی معاشرہ کا پہلا قانون, ایمان والو داخل نہ ہونا گھروں کے اندر, غیر بیوتکم اپنے گھروں کے علاوہ, حتی تستانسو جب تک آپ ان سے انس پیدا نہ کرو. انس کا مطلب کیا ہے, جب تک آپ ان سے پہلے گفتگو نہ کرو اور ان کو اطلاع نہ دو. وتسلموا علی اہلھا اور جب آپ گھر میں داخل ہو تو گھر والوں پر سلام کرے, گھر والے اپنے ہو تب بھی بغیر اجازت کے اور بغیر سلام کے داخل نہ ہو, گھر والے اگر غیر کے ہو تب بھی بغیر اجازت کے اور بغیر سلام کے داخل نہ ہو. لیکن اپنے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا یہ مستحب ہے, اور غیر کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہ ہونا یہ واجب ہے. اجازت لینا وہاں واجب ہے اور اپنے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت اور سلام کیا ہے؟ مستحب ہے. ذالکم خیر لکم، یہ آپ کے لیے بہتر ہے. لعلکم تذکرون، تاکہ تم اس نصیحت کو پکڑو اور اس پر عمل کرو. فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، اگر گھر کے اندر کوئی نہ ملے تو آپ گھر کے اندر داخل نہ ہو، آپ واپس لوٹے، جب تک آپ کو اجازت نہیں ملتی ہے اس وقت تک آپ گھر کے اندر داخل نہ ہو. جیسے کہ مسا اوقات آدمی دروازہ بجاتا ہے، اندر خواتین ہوتی ہے، جواب نہیں آتا، تو پھر واپس جانا چاہیے. وَإِن قِيلَ لَكُمْ اِرْجِعُوا، اور اگر آپ سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ، اس وقت ملاقات نہیں ہو سکتی ہے، بغیر ناراضگی کے آپ کو واپس جانا چاہیے. اور ایک اثر ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا، وہ تمنا کرتے تھے کہ کاش مجھے ایسا گھر ملے جس کے دروازے پر میں دستک دوں اور وہ مجھ سے یہ کہے کہ واپس چلے جاؤ، تاکہ قرآن مجید کی آیت کی اس حصے کے اوپر بھی کیا ہو جائے، عمل ہو جائے. یار اس طریقے سے صحابہ کرام قرآن مجید کے ایک ایک جملے کے اوپر عمل کے لیے کیا رہتے تھے؟ بےتاب رہتے تھے. وَأَسْكَى لَكُمْ، اس میں خوب ستھرائی ہے تمہارے لیے، جب آپ سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس جایا کرو. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے. یعنی یہ جو قانون اللہ پاک نے نازل کیا ہے اجازت کا، اس لیے کہ اللہ نے ہمارے کوک کو پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں رکھا ہے وہ خوب جانتا ہے. لہذا اس نے جو حکم ہمیں دیا ہے اس حکم کے اندر اتنے فوائد ہیں اور اتنی جو ہے نا خوبیاں ہیں جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. لیسا علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ، ہاں یہاں کوئی گناہ نہیں ہے کہ آپ داخل ہوتے ہو بغیر اجازت کے ایسے گھروں کے اندر جہاں کوئی رہائش پذیر نہ ہو، جیسے کہ خانقاہ ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، ہوٹل ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہاں داخل ہونے کے لیے اجازت نہیں ہے. فیہا متاعن، اور وہاں کیا ہوتا ہے؟ سامان، دکان، گودام وغیرہ. واللہ یعلم ما تبدون وما كنت وما تکتمون، اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، سب اللہ کے علم میں ہے. آپ کے ظاہر کو بھی وہ جانتا ہے اور آپ کے باطن کو بھی وہ جانتا ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اصلاح معاشرہ کا دوسرا قانون، ایمان والوں سے کہیے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھے. وَيَحْفَظُونَ فُرُوجَهُمْ، شرمگاہوں کی حفاظت کرے. ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، یہ ان کے لیے پاکیزگی کی بات ہے. اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، اللہ تبارک و تعالی بندے جو کرتے ہیں ان سے باخبر ہے. آپ کی معمولی خیانت بھی اللہ کے علم میں ہے، اس لیے اس سبق کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھے اور ہر قسم کی خیانت سے اپنے آپ کو بچایا کرے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور خواتین سے کہے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھے. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اسی طریقے سے وہ بھی اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور ظاہر نہ کرے وہ اپنا سنگار. إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، ہاں مگر جو ظاہر ہوتا ہے، جیسے کہ برقع وغیرہ ہوتا ہے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور وہ ڈالا کرے اپنے اوڑھنی کو. اعلی یوبہن، گریبان کے اوپر، تاکہ سینے کے ابار کا کسی کو پتہ نہ چلے، اس لیے کہ سب سے زیادہ زیبائش جو ہے نا وہ کیا ہے؟ سینے کا ابار ہے، جو لوگوں کے اپنے طرف میلان پیدا کرتا ہے. لہذا سینے کے ابار کا بھی کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، اور یہ ایسا تب ہوگا کہ جب آپ اپنے گریبان کے اوپر، سینے کے اوپر اپنی چادریں جو ہے نا خوب ڈالیں گے. ولا یبدین زینتہن، اور ظاہر نہ کرے، ہاں ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن، اور ظاہر نہ کرے اپنا سنگار، یعنی اپنا سنگار نہ دکھائے، مگر کس کو دکھائے؟ اپنے شوہر کو. تو یہاں دو مطلب ہے، سنگار بھی مراد ہے مواضع سنگار بھی مراد ہے. مواضع سنگار کیا ہے؟ چہرہ ہے، ہاتھ ہے، اور پھر یہ مواضع سنگار ہے، اور اس طریقے سے سنگار بھی، زیورات بھی انہیں اعضاء کو جو ہے نا پہنائے جاتے ہیں. تو اپنا سنگار میک اپ بھی ظاہر نہ کرے مگر اپنے شوہر کے سامنے، مواضع سنگار وہ بھی ظاہر نہ کرے مگر اپنے جو ہے نا شوہر کے سامنے، او آبائہن، ہاں شوہر کے علاوہ مواضع سنگار ظاہر کر سکتے ہیں کس کے سامنے؟ اپنے جو ہے نا والدین کے سامنے، اور اس طریقے سے شوہر کے جو والدین ہے سسر وغیرہ، او ابنائہن بیٹوں کے سامنے، او ابنائے بعولتہن یا شوہر کے بیٹوں کے سامنے جو اس سے نہیں کسی اور بیوی سے ہے، او اخوانہن اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن بھتیجوں کے سامنے، او بنی اخواتہن بھانجوں کے سامنے، او نسائہن عورتوں کے سامنے، او ما ملکت ایمانہن نابالغ غلاموں کے سامنے، او التابعین غیر اولی الاربۃ یا وہ نوکر جو آپ کے گھر کے اندر رہتے ہیں لیکن ان کو عمر کے زیادہ حصے کے گزرنے کی وجہ سے عورتوں میں کسی قسم کی دلچسپی نہیں رہتی ہے، سمجھے نا؟ تو ایسے جو ہے نا ملازمین کے سامنے بھی اپنے ان اعضاء کو کیا کر سکتے ہیں؟ ظاہر کر سکتے ہیں، چہرہ ہے، ہاتھ ہے، سمجھ گئے نا، ان کو ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کے علاوہ کسی کے سامنے جو ہے نا ظاہر نہیں کر سکتے ہیں. غیر اولی الاربۃ من الرجال یعنی مردوں میں جو کیا ہے، یعنی ایسے لوگ ہیں کہ جو عورتوں میں دلچسپی نہیں رکھتے ہیں عمر کے بڑے حصے کے گزر جانے کی وجہ سے، اب طفلے یا یہ ہے کہ بچپنے کی وجہ سے چھوٹا بچہ ہے اور اب یہ مراہق بھی نہیں ہوا ہے، جو نسوانی جذبات سے بالکل جو ہے نا وہ بے خبر ہوتا ہے اور نسوانی جذبات نہیں رکھتا، لم یظہروا علی عورات النساء، اور اس طریقے سے جو ہے نا عورتوں کے جو مسائل ہوتے ہیں ان سے جو ہے نا وہ بے خبر ہے. ولا یضربن بارجلہن، اور خواتین کے لیے ایک حکم یہ بھی ہے کہ وہ اپنا پیر زمین کے اوپر زور سے نہ مارے، لیعلم ما یخفین من زینتہن، تاکہ جو زیورات اس نے پہنے ہوئے ہیں اور پوشیدہ ہے اور اس کا پتہ جو ہے نا برابر والے کو چلے، اس لیے کہ جب زور سے پیر کو زمین کے اوپر جو ہے نا مارے گی تو وہ جو پانزیب لگے ہوتے ہیں پیروں کے اندر جس سے چھن چھن کی آوازیں نکلتی ہیں تو آواز نکلے گی اور برابر کے جو لوگ ہیں ان کو پتہ چلے گا کہ اس خاتون نے جو ہے نا پانزیب وغیرہ پہنے ہوئے ہیں، تو ایسا بھی نہ کرے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے سب کے سب، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہاں یہ بات یاد رکھے کہ مردوں کو حکم دیا ہے نظروں کے حفاظت کا، نگاہوں کے حفاظت کا، خواتین کو حکم دیا ہے نگاہوں کی حفاظت کا، کہ ہمیشہ اپنی نگاہ نیچے رکھے اور شرمگاہ کی حفاظت کرے، اس لیے کہ تمام کے تمام گناہوں کے اندر جو آدمی مبتلا ہوتا ہے اس کی بنیاد نظر کی حفاظت نہ کرنا ہوتا ہے. دیکھنے سے شوق پیدا، شوق سے پیدا طلب، آفت دل آنگ ہے دل آفت جاں ہو گیا. نظر غلط لگتی ہے، آدمی حفاظت نہیں کرتا تو پھر آگے بہت کچھ جو ہے نا وہ نظریں اٹھا کر آپ کے دماغ تک پہنچا دیتی ہیں، پھر ملاقات کا شوق، بات چیت کا شوق، اور پھر وہی شوق جو ہے نا آہستہ آہستہ محبت میں تبدیل ہوتا ہے اور پھر وہ محبت آدمی کو پاگل بنا دیتی ہے، اور پھر آگے کیا ہوتا ہے، لڑکی ماں باپ کو چھوڑ کر نکل جاتی اور لڑکے جو ہے نا وہ بالکل آنکھیں لال اور نہ باپ کی بات مانتا ہے نہ ماں کی بات مانتا ہے، نہیں میں نے تو یہ کرنا ہے. تو اس لیے نظروں کی حفاظت کرے، یہ قوانین برائے معاشرہ ہے، برائے اصلاح معاشرہ ہے. باقی یہ ہے کہ چہرہ اور ہاتھ، فقہاء اربعہ، اور اس طریقے سے جو ہے نا علامہ ابن تیمیہ نے اس پر مستقل کتاب لکھی ہے، مفتی شفیع صاحب نے بھی اس کے اوپر مستقل کتاب لکھی ہے، فضل الباری کے اندر بھی اس پر سیراسل کلام کیا گیا ہے، احکام القرآن کے اندر بھی اس پر سیر حاصل کلام کیا گیا ہے اور روح المانی کے اندر بھی سیر حاصل کلام کیا گیا ہے. ہم تو بظاہر ہی سمجھتے ہیں کہ چہرہ اور ہاتھ یہ پردے میں ستر میں داخل نہیں ہے اور اس کا ظاہر کرنا جائز نہیں, ایسی بات نہیں ہے, یہ بھی ستر میں داخل ہے اور اس کا چھپانا بھی واجب ہے. سمجھ گئے نا؟ البتہ اس کے ظاہر کرنے کی جو اجازت ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غیر محرم کے سامنے آپ ان اعضاء کو کیا کر سکتے ہیں, ظاہر کر سکتے ہیں, یہ مطلب نہیں ہے. ان کے ظاہر کرنے کی اجازت کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے اندر آپ ان کو ظاہر کریں, ظاہر کر سکتے ہیں. نماز کے اندر آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ ظاہر کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے گھر کے اندر جو آپ کے ساتھ محرم مرد رہتے ہیں ان کے سامنے آپ ان اعضاء کو کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن مجید سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو مواضع زینت ہے آپ اپنے بھائیوں کے سامنے, شوہر کے سامنے, شوہر کے والدین کے سامنے, اپنے والدین کے سامنے, بھتیجوں کے سامنے, بانجوں کے سامنے آپ ان کو کیا کر سکتے ہیں؟ ظاہر کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کے گھر میں اگر غلام ہے اور وہ بالغ ہے تو ان سے بھی پردہ ضروری ہے, نابالغ ہے تو ان کے سامنے آپ ان اعضاء کو ظاہر کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر آپ کے نوکر ایسا ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے عورتوں میں وہ دلچسپی نہیں رکھتا تو ان کے سامنے بھی کیا کر سکتے ہیں؟ ظاہر کر سکتے ہیں. ہر گز اس کے مطلب نہیں ہے کہ ستر میں داخل نہیں ہے اور ان کا ظاہر کرنا جائز ہے, جیسے کہ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى, اب یہاں ایک اور جو ہے نا قانون ہے معاشرہ کا کہ آپ نکاح کرا دے ایسے مردوں کا یا ایسی خواتین کا جو غیر شادی شدہ ہو. تم میں سے ایامہ کے اطلاق دونوں کے اوپر ہوتا ہے. والصالحین من عبادکم, اور اس طریقے سے آپ کے غلاموں کے اندر جو نیک, وایمائکم, اور باندیوں کے اندر, اور وہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کرے کہ ان کی بھی شادیاں کرایا کرے, اس لیے کہ وہ بھی انسان ہے, خواہشات رکھتے ہیں. یکون فقراء یغنہم اللہ من فضلہ, اب یہاں پر اس کا تعلق جو ہے نا آزاد کے ساتھ ہے, مطلب یہ ہے کہ وہ آزاد مرد اگر فقیر ہے تو آپ اس کے فقر کو دیکھ کر بیٹی بہن دینے سے انکار نہ کرے. آج اگر وہ فقیر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غنی کر سکتے ہیں, لہذا فقر کو دیکھ کر رشتہ دینے سے انکار نہ کرے. واللہ واسع علیم, اللہ تبارک و تعالیٰ وسیع علم رکھتے ہیں. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ, اور پاک دامنی اختیار کرے. یہ چوتھا جو ہے نا قانون معاشرت ہے, پاک دامنی اختیار کرے وہ لوگ کہ جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتے ہیں اس وقت تک جب تک اللہ ان کو غنی نہیں کر دے. مطلب یہ کہ فی الحال ان کے پاس نکاح کی طاقت نہیں ہے, وہ مکان کرائے پہ نہیں لے سکتے ہیں اور اس طریقے سے بیوی کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے ہیں, تو ظاہر ہے اب یہ مجبور ہے تو یہ پاک دامنی اختیار کرے. پاک دامنی اختیار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ روزے رکھ کے اپنے شہوت کو جو ہے نا کم کرنے کے لیے, یا کم کھائے پیئے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ متاع حرام ہے, اگر متعی کی اجازت ہوتی تو پھر یہ کہا جاتا کہ آپ متاع کریں. پھر اگر نکاح یعنی بیوی کا خرچہ فی الحال نہیں اٹھا سکتے ہو تو ظاہر ہے پھر کیا کرے؟ متاع کرے. الذین لا یجدون نکاحاً حتی یغنیہم اللہ, جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتے, قدرت نہیں رکھتے ہیں تو وہ کیا کرے؟ پاک دامنی اختیار کرے. حتی یغنیہم اللہ من فضلہ, جب تک اللہ پاک ان کو اپنے فضل سے غنی نہ کرے. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم, اسی طریقے سے آپ کے غلاموں کے اندر اگر کوئی غلام, یہ پانچواں قانون معاشرت ہے, آپ کے غلاموں کے اندر اگر کوئی غلام وہ مکاتب بننے کے لیے درخواست دے دے تو آپ اس کو مکاتب بنائے. ان علمتمو فیہن خیرا, اگر آپ اس میں صلاحیت دیکھتے ہو کہ بدلی کتابت کیا کرے گا, ادا کرے گا اور امت کے اوپر جو ہے نا سارا بوجھ نہیں بنے گا, اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ تو کام نہیں کرتا, بدلی کتابت ادا نہیں کر سکتا, بلکہ اگر میں نے اس کو مکاتب بنا دیا تو کیا کرے گا؟ وہ بک لے کے جو ہے نا لوگوں کے پاس جانا شروع کر دے گا کہ میرے مالک نے مجھے مکاتب بنایا ہے, بدلی کتابت ادا کرنی ہے, تو دکانوں کے اوپر جو ہے نا چلتا پھرے گا, مانگتا پھرے گا. تو ایسے آدمی کو پھر مخاطب نہیں بنانا چاہیے. ہاں وہ آدمی ہمت والا ہے, محنتی ہے, مزدوری کرے گا, کچھ بدلے کتابت اگر لوگوں سے مانگتا ہے تو اسلام نے اجازت دی ہے
اور اس طریقے سے لوگوں کو ترغیب بھی دی گئی ہے. فَكَادِمُوهُمْ وَآتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ, اور آپ ان کو مخاطب بنائیں اور ان کو اس مال میں سے بھی دے جو مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے, یعنی اپنی زکات ان کو دے دے بدلی کتابت کے اندر, یا زکات کے علاوہ اور بھی تعاون ان کے ساتھ کرے. وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَائِ, یہ چھٹا قانونی معاشرت ہے, اپنے باندیوں کو مجبور نہ کرے زنا کے اوپر. ان اردنا تحسنا, یہ خیر اتفاقی ہے, اعتراضی نہیں ہے. اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہے, وہ پاک دامن رہنا چاہے یا نہ چاہے, قید کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ہر حال میں آپ نے اپنے باندیوں کو مجبور نہیں کرنا ہے زنا کے اوپر. لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اس لیے آپ باندی سے جب زبردستی زنا کراتے ہو تاکہ آپ اس کے بدلے میں پیسہ حاصل کرو, اس سے گریز کرے. جیسے کہ عبداللہ ابن ابی کا یہی کام تھا, بہت ساری باندیاں تھیں ان کی اور وہ ان کو کرائے پہ چلاتا تھا اور وہ باندیاں پیسے کما کر اللہ کو ان کو دیا کرتی تھی. اس میں کچھ مسلمان ہو گئی اور وہ زنا کے لیے تیار نہیں تھی, لیکن وہ زبردستی ان کو بیچتا تھا بدکاری کے لیے اور کہتے تھے کہ جاؤ پیسہ لے کر آؤ. عبداللہ ابن ابی کا یہ پیشہ تھا. اچھا, وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ, اگر ان باندیوں میں سے کسی کے اوپر کوئی اکراہ کرے, یعنی مالک اکراہ کرے, تو اللہ تبارک و تعالی مکرہ کے اوپر اکراہ کے بعد کیا ہے, غفور الرحیم ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالی ان کی خطا کو گناہ کو جو ہے نا معاف فرمائیں گے, اس لیے کہ وہ مجبور ہے, بے بس ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ, تحقیق ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے آیات مبینات, یعنی تمام کے تمام جو احکام ہے اور قوانین ہے یہ آیات یعنی اس کا فائدہ بیان کرتے ہیں یہاں سے. ومثلا من الذین خلوا, اور اس طریقے سے خبر اور حال ان لوگوں کا جو اس سے خلوا من قبلکم, جو آپ سے پہلے گزرے ہیں, جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا, یہ لوگ پہلے گزرے ہیں, ان کے اوپر تہمتیں لگائی گئی تھی. وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ, اور اسی طریقے سے اس میں نصیحت کی باتیں ہیں متقین کے لیے. اللہ نور السماوات والارض, اللہ تبارک و تعالی نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا. کیا مطلب؟ ایک مطلب یہ ہے کہ یہ عبارت بحذف المضاف ہے, اللہ خالق النور فی السماوات والارض, اوپر نیچے جو نور ہے اس نور کا خالق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے. اور یا یہ ہے کہ کلام اللہ نور السماوات والارض, اللہ تبارک و تعالی کا کلام یہ جو قرآن مجید ہے یہ زمین آسمان کا نور ہے. اور یا یہ ہے کہ اللہ نور السماوات والارض مبالغتن کہا گیا. کیا کہا گیا؟ مبالغتن, جیسے کہ ہم کہتے زید عادل, تو مطلب یہ ہے کہ زید سرابہ کیا ہے؟ عادل ہے, مبالغتن کہتے ہیں. اور یا یہ ہے کہ نور مصدر بمانے اس میں فاعل ہے, اللہ منور السماوات والارض, اللہ تبارک و تعالی زمین آسمان کا کیا ہے؟ منور ہے. مثل نوره کمشکات فیہا مصباح, دو مطلب ہے, آیت حضرت کے بارے میں ہے یا آیت ایمان والوں کے بارے میں ہے. قرآن کا نور مومن کے سینے میں ایسا ہے جیسے کہ مشکات میں مصباح, اور مصباح کس میں؟ شیشے میں. بالکل اسی طریقے سے مومن کے سینے میں قرآن کا نور ہے, ایمان کا نور ہے, سمجھے نا؟ تو اب یہاں تشبیہ دی گئی ہے مومن کے سینے کو کس کے ساتھ؟ مشکات کے ساتھ. اور دل کو تشبیہ دی گئی کس کے ساتھ؟ شیشے کے ساتھ, زجاج کے ساتھ. اور وہ جو مصباح ہے, چراغ ہے, اس کو تشبیہ دی گئی کس کے ساتھ؟ قرآن اور ایمان کے نور کے ساتھ. تو جس طریقے سے مشکات تقچہ ہوتا ہے, اس کے اندر ایک شیشہ ہوتا ہے, شیشے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مصباح ہوتا ہے. اور وہ مصباح جب جل اٹھتا ہے تو وہ شیشہ جو ہے تو وہ چمکتا رہتا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے مومن کا سینہ, سینے میں دل, دل کے اندر جو قرآن کا نور ہے, اس کا حال بالکل اسی طریقے سے. اور اگر آیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے تو پھر مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جو نوری نبوت ہے اس کو تشبیہ دی گئی کس کے ساتھ؟ مشکات کے ساتھ. تو آپ کا سینہ, آپ کے سینے کی تشبیہ دی گئی کس کے ساتھ؟ مشکات کے ساتھ. اور آپ کے دل کی تشبیہ دی گئی کس کے ساتھ؟ زجاج کے ساتھ. اور وہ جو نوری نبوت ہے آپ کے سینے کے اندر, اس کی تشبیہ دی گئی کس کے ساتھ؟ مصباح کے ساتھ, چراغ کے ساتھ. سمجھے نا؟ اور یا یہ ہے کہ یہاں مشکات سے مراد ابراہیم علیہ السلام ہے, کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی کے اوپر ہے اور یہ نور وہاں سے چلا ہے. تو مشکات ابراہیم علیہ السلام ہے, اور زجاج اسماعیل علیہ السلام ہے, اور مصباح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لا شرقیہ ولا غربیہ, اس کا ایک مطلب کیا ہے؟ کہ وہ درخت یعنی زیتون کے درخت کے تیل سے جو چراغ کیا ہوتا ہے؟ روشن ہوتا ہے. تو وہ درخت نہ شرقی ہے نہ غربی ہے, مطلب یہ ہے کہ نہ بالکل مشرق کی طرف ہے نہ بالکل مغرب کی طرف ہے, بلکہ وہ سینٹر میں ہے. ہر وقت اس پر دھوپ جو ہے وہ پڑتی رہتی ہے, اور جس درخت کے اوپر دھوپ زیادہ پڑتی ہے تو اس کا تیل جو ہوتا ہے وہ سب سے عمدہ ہوتا ہے. سمجھے نا؟ ایک مطلب یہ ہے. لا شرقیتن ولا غربیتن, ایک مطلب یہ ہے کہ لا یہودیتن ولا عیسائیتن ولا نصرانیتن. تو اب اس وقت معنی جو ہے نا کیا ہوگا؟ کہ اگر مشکات سے مراد ابراہیم علیہ السلام ہے تو ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ کیا تھے وہ, نصرانی تھے, کیونکہ یہودیت اور نصرانیت جو ہے نا یہ تو بعد میں پیدا ہوگا. اچھا, اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی مثال مشکات کی طرح ہے جس میں کیا ہو؟ مصباح ہو. المصباح فی زجاجۃ, اور وہ مصباح کس کے اندر ہو؟ شیشے کے اندر ہو. یہاں تشبیہ شیشے کے ساتھ دی ہے اس لیے کہ شیشہ صاف ہوتا ہے. تو اس طریقے سے مومن کا دل جب صاف ہوگا تو اس میں تصویر جو ہے نا وہ بہت اچھی نظر آئے گی. سمجھے نا؟ شیشہ صاف ہوتا ہے تصویر اچھی نظر آتی ہے. تو مومن کا دل جب صاف ہوگا تو اس میں اللہ, اللہ کے رسول کی محبت بہت اچھی نظر آئے گی. اس محبت کا جو نقشہ ہوگا وہ بہت خوبصورت ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ شیشہ جو ہے نا اس میں نرمی بھی ہے اس میں سختی بھی ہے. تو مومن کا دل جو ہوتا ہے وہ سخت بھی ہوتا ہے وہ نرم بھی ہوتا ہے. مسلمانوں کے لیے وہ نرم ہوتا ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دل, اور صحابہ کرام کی یہی صفت قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی, رحما و بینہم. اور کافروں کے لیے وہ سخت ہوتا ہے, یہی صفت قرآن مجید کے اندر صحابہ کرام کی بیان کی گئی, اشد علی الکفار. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت زیادہ نرم تھے, لیکن یہ ہے کہ حضرت کے وفات کے بعد جب فتنوں نے سر اٹھایا پھر انہوں نے وہ مثالی سختی دکھائی کہ دنیا حیران رہ گئی. تو اس لیے تشبیہ دی ہے کس کے ساتھ؟ شیشے کے ساتھ. یوقذ من شجرۃ, ہاں, المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کانھا کوکب دری, شیشہ بالکل جو ہے نا وہ ایسا چمکتا ہے جیسے کہ چمکتا تارا. یوقذ من شجرۃ مبارکۃ, وہ مصباح جو جلایا جاتا ہے کس سے؟ اس درخت کے تیل سے جو مبارک ہے, زیتون کا درخت ہے, نہ شرقی ہے نہ غربی ہے. یکاد زیتھا یذیو, تیل اس کا ایسا صاف ہوتا ہے کہ قریب ہے کہ وہ جل اٹھے. ولو لم تمسسہ نار, اگرچہ اس کو جو ہے نا آگ نہ چھوئے خود بخود جل اٹھے. نور نلا نور, یہ نور اعلی نور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک نوری فطرت ہے جو ہر دل کے اندر ہے, اور پھر جب قرآن مجید کا نور اس میں داخل ہوتا ہے تو نور اللہ نور ہو جاتا ہے. یہد اللہ لنورہ من یشاء, اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا کرتے ہیں اپنے نور کے طرف جسے چاہے, یعنی اپنے نور سے اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے نوازتے ہیں. ویضرب اللہ الامثال للناس, اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں جس طریقے سے یہ مثال اللہ نے ہماری سمجھانے کے لیے بیان کی ہے. واللہ بکل شیء علیم, اللہ ہر چیز پر جو ہے نا علم رکھتے ہیں. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ, یہ جو فی بیوت ہے یہ متعلق ہے یسبحو کے, یعنی یسبح لہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. ہدایت کی مثال بیان کرنے کے بعد اہل ہدایت کا بیان یہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ جو اہل ہدایت ہے یہ کیا کرتے ہیں؟ یسبح لہ فی بیوت, پاکی بیان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے کس کے اندر؟ اللہ کے گھروں میں. اذن اللہ ان ترفع, اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حکم دیا ہے ان ترفع, کہ اللہ کے گھروں کو عزت دو. تو اللہ تبارک و تعالی کے گھروں کو عزت کیسے دی جائے گی جب اللہ کے گھر کے اندر آدمی آ کر صرف عبادت کرے گا اور وہاں فضول باتیں نہیں کرے گا, دنیا کی باتیں نہیں کرے گا, اور گھر میں داخل ہونے سے پہلے اپنا موبائل بند کرے گا, موبائل کا ٹون جو ہے نا وہاں وہ بھی نہ بجے. تو یہ ہے اللہ کے گھر کو عزت دینا. کیوں؟ اس لیے کہ ویذکر فیہا اسمہ, خالص وہاں اللہ کے نام کو یاد کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, تلاوت کرتا ہے, ذکر کرتا ہے, اس لیے اللہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے. اور انہی چیزوں سے جو ہے نا اللہ کے گھر کو عزت دی جاتی ہے. دنیا کی باتوں سے اللہ کے گھر کی تحقیر اور بے حرمتی ہو جاتی ہے. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال, اور صبح شام جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے گھروں کے اندر اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. یہ ہے اہل ہدایت والے. رجال لا تلہیہم تجارت, یعنی یہ جو قرآن مجید کے معلمین ہے اور اہل ہدایت ہے, یہ ان کا بیان ہے جو تسبیح کے فاعل ہے اور اس طریقے سے قرآن مجید کے معلم ہے, ایسے لوگ ہیں. لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, غافل نہیں کرتا ہے ان کو خرید, یا تجارت کا معنی کیا کریں گے؟ خرید. ولا بیع نہ فروخت, عن ذکر اللہ, اللہ تبارک و تعالی کے یاد سے. سمجھے نا؟ یعنی بازار کے معاملات ان کو اللہ تبارک و تعالی کے احکامات سے غافل نہیں کر سکتی ہے. اور قرآن مجید کی اہمیت عظمت اس کے دل کے اندر اس وقت بھی اسی طریقے سے موجود ہوتا ہے جب وہ بازار میں ہوتے ہیں معاملات کرتے, جس وقت وہ مسجد کے اندر بیٹھ کر قرآن مجید کی درس کے دوران ہوتا ہے. اس لیے وہ زندگی اس زندگی کے اوپر جو ہے نا وہ اثر انداز نہیں ہوتی. ایسے لوگ قرآن مجید کی خدمت کر سکتے ہیں. وإقام الصلاة, اور اسی طریقے سے نماز قائم کرنے سے غافل نہیں کر سکتی ہے بازار کی زندگی ان کو, اور زکاۃ دینے سے غافل نہیں کر سکتی ہے. مطلب یہ ہے کہ بازار کی زندگی وہ دین کے اوپر جو ہے اثر انداز نہیں ہو رہی. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب, وہ ڈرتے ہیں اس دن سے, تتقلب فیہ القلوب, جس میں دل کیا ہو جائیں گے؟ الٹ جائیں گے. کیا مطلب؟ یعنی دل اس میں وہ چیزیں سمجھنے لگ جائیں گے جو اس سے پہلے کبھی دل ان چیزوں کو نہیں سمجھا ہوگا, کیونکہ عجیب عجیب مناظر اس وقت سامنے آئیں گے, اور آنکھیں اس وقت وہ چیزیں دیکھے گی جو اس سے پہلے کبھی آنکھوں نے نہیں دیکھی ہوگی. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا, اس دن سے کیوں ڈرتے ہیں؟ تاکہ اس دن کے لیے تیاری کرے اور خوب تیاری کرے, اور پھر اللہ تبارک و تعالی ان کو ان کے اچھے اعمال کا وہاں جزا دے دے. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ, اور پھر جزا بقدر عمل نہ ہو بلکہ اللہ تبارک و تعالی عمل سے اپنے فضل سے بہت زیادہ بڑا چڑھا کر جو ہے جزا دے دی. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتے ہیں رزق دیتے ہیں بغیر حساب کے. والذین کفروا اعمالهم کسراب, اب وہ لوگ کہ جو کافر ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی, یعنی ان کے حقیقت حال سمجھانے کے لیے اللہ پاک مثالیں بیان کرتے ہیں. لیکن کافر دو قسم ہے, ایک وہ کافر ہے کہ جو بعث بعد الموت کا اقرار کرتے ہیں, اور ایک وہ کافر ہے جو بعث بعد الموت کا انکار کرتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کے لیے الگ الگ مثالیں بیان کی. والذی، پہلی مثال ان کافروں کے لیے ہے جو بعض بعد الموت کا اقرار کرتے ہیں، تو والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، اعمالہم کسراب، ان کے اعمال کس کی طرح ہے؟ ریت کے پانی کی طرح ہے. اس طریقے سے گرمی کے اندر آپ نکلتے ہو تو ریت سے جو ہے ریت سے ایک چمک اٹھتی ہے، پیاس کو ایسا لگتا ہے کہ پانی ہے، اور چلتے چلتے جب وہاں پہنچ جاتے تو وہاں پانی نہیں ہوتا. تو بالکل یہی حال ان کے اعمال کا ہوگا. یہ تو خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ ہمارے اعمال کا ہمیں وہاں بدلہ ملے گا جب دوبارہ ہمیں قبروں سے اٹھایا جائے گا، لیکن چونکہ ایمان کے عمل، ایمان کے بغیر عمل بیکار ہے، تو جب یہ وہاں پہنچ جائیں گے وہاں کوئی عمل نہیں ہوگا، کوئی ثواب نہیں ملے گا کسی عمل کا، وہاں سارے کے سارے اعمال وہاں دنیا میں کیا ہو جائیں گے؟ عکارت ہو جائے گی. اچھا، اعمالہم کسراب، ان کے اعمال کس کی طرح ہے؟ ریت کے پانی کی طرح ہے. بقیعات یحسبہ الظمآن ماء، جو چٹیل میدان میں ہوتا ہے پیاسا اس کو پانی گمان کرتا ہے، حتی اذا جاءہ، جب چل کر جو ہے نا وہاں جاتا ہے، لم یجدہ شیئا، وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، یعنی وہاں کوئی پانی نہیں ہوتا. ووجد اللہ عندہ، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پاتا ہے. تو بالکل اس طریقے سے یہ کافر ہے جو بعض بعد المور کا عقیدہ جو ہے رکھتے ہیں، لیکن ہے کافر، اور انہوں نے دنیا کے اندر اچھے کام کیے ہوں گے تو ان کو یہ امید اور یہ جو ہے نا ان کو یہ امید ہوگی کہ ہمیں وہاں ہمارے عمل کا جزا ملے گا، لیکن جب وہاں جائیں گے تو وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوگا. اچھا، فوفاہ حسابہ، اللہ تبارک و تعالی پورا پہنچاتا ہے اس کو اس کا لکھا ہوا، مطلب یہ ہے کہ اس نے جو اچھائی کی ہے، اچھے کام کیے، اس کا بدلہ اللہ اس کو دنیا میں عطا کر دیں. واللہ هو سریع الحساب، اللہ تبارک و تعالی بہت جلد حساب نمٹانے والے. آگے ان کافروں کے لیے مثال ہے کہ جو بعض بعد الموت کے منکر ہے، او کا ظلمات، یا کافر جو ہے نا ان کے اعمال کی مثال کس کی طرح ہے؟ کا ظلمات، اندھیروں کی طرح ہے. فی بحر لجین، اور وہ اندھیرے بھی کس میں ہو؟ گہرے سمندر کے اندر ہو. یغشاہ موجن من فوقہ موجن، اور وہاں پر کیا ہو؟ موجے چڑی آتی ہو، موج پہ موج، موج پہ موج، تو ذرا گہرے سمندر کے اندر موجوں سے اندھیرا پیدا ہوتا ہے. من فوقہ سحاب، پھر ان موجوں سے اوپر کیا ہو؟ بادل ہو. ظلمات، تو وہاں پر کیا ہو؟ بہت سارے اندھیرے ہو، بعضہا فوق بعض، اور بعض جو ہے نا بعض کے اوپر ہو. اذا اخرج، یعنی ایسی گٹا جو ہے نا وہ پھر اندھیرا بن جاتا ہے ان تمام اندھیروں کے جو ہے نا ملنے سے. اذا اخرج یدہ لم یکد یراہ، جب اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو ہاتھ جو ہے نا وہ دکھائی نہیں دیتا. تو بالکل جو ہے نا یہ حال ہوگا اس آدمی کے عمل کا جو کافر تھا اور بعض بعد الموت کا عقیدہ بھی نہیں رکھتا تھا. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ، اللہ تبارک و تعالی جس کو نور عطا نہ کرے تو اس کو کہیں سے پھر نور نہیں ملے گا. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دلیل عقلی نمبر ایک برائے توحید. آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پاکی بیان کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے. والطیر صافات، اور پرندے جو ہے نا وہ اپنے پر پلائے ہوئے ہیں. کل قد علم صلاته، ہر ایک مخلوق چاہے وہ چرند ہو، پرند ہو، انسان ہو، جنات ہو، جو بھی ہے، ہر ایک جو ہے نا وہ انہوں نے جان لیا صلاته، اپنے عبادت کو، وہ تسبیح ہو، اور اس طریقے سے اپنی تسبیح کو، یعنی عبادت کا طریقہ، تسبیح کا طریقہ جو ہے انہوں نے کیا کر لیا؟ جان لیا. واللہ علیم بما يفعلون، اللہ تبارک و تعالی خوب جانتے ہیں جو یہ کرتے ہیں. سلیمان علیہ السلام نے ایک چونٹی کو دیکھا، وہ الٹی پڑی تھی، پیر آسمان کی طرف اٹھائی ہوئی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ان تمام چیزوں کے بولی کی سمجھ عطا کی تھی، یہ ان کا معجزہ تھا. تو وہ چونٹی انٹی اونچی پڑی ہے، دعا مانگ رہی ہے، یا اللہ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے آپ نے بارشوں کو روک دیا اور ہم تکلیف میں ہیں، بارشیں برسا دے. سلیمان علیہ السلام نے اس کی اس دعا کو سن لیا اور سمجھ گئے. تو اس طریقے سے ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے عبادت کا طریقہ، تسبیح کا طریقہ اللہ پاک نے ان کو سکھایا ہے. وللہ ملک السماوات والارض، اور یہاں پر قصر ہے تصرف کا ذاتی باری تعالیٰ میں، کائنات کے اندر متصرف اکیلا صرف کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے. الم تر ان اللہ, دلیل عقلی نمبر دو ہے, اور اس طریقے سے تصرف کے نمونوں کا بیان ہے. آپ نے نہیں دیکھا ان اللہ یوزجی صحابن, اللہ تبارک و تعالیٰ لاتے ہیں بادلوں کو, ہنکاتے ہیں بادلوں کو, ثم یؤلف بینہ, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ملاتے ہیں بادلوں کو, ثم یجعلہ رکاماً, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بادلوں کو کیا کرتے ہیں؟ تے بتے کر دیتے ہیں. فتر الودقا, آپ دیکھیں گے مینے کو, یخرج من خلالہ, جو بادلوں کے بیچ سے جو ہے نیچے کی طرف آتا ہے. یہ تصرف کی نمونے ہیں. وینزل من السماء من جبال فیہا من برد, اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرتے ہیں آسمانوں کے اندر جو اولوں کے پہاڑ ہے, اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اولے نازل کرتے ہیں اور اولوں کو اوپر سے گرا دیتے ہیں. فیصیب بھی میشا, اور پھر وہ اولے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالتے ہیں نیچے ان پر جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ گرانا چاہتے ہیں. ویسرف عام میشا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ پیر دیتے ہیں, روک دیتے ہیں ان اولوں کو ان سے جن سے جو ہے نا روکنا چاہتے ہیں. یکاد ثنا برقی, قریب ہے کہ بجلی کے بادلوں کے اندر چمکنے والی بجلی, یذهب بالابصار, نظروں کو جو ہے نا کیا کر لے, وہ چک لے. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تصرف کے نمونے. اکیلا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے تصرفات کرتے ہیں, اور مخلوق کے ساتھ جو جھوٹے خدا ہے ان میں کوئی اللہ کے ساتھ ان تصرفات کے اندر شریک نہیں ہے. یقلب اللیل والنہار, اللہ تبارک و تعالیٰ بدلتا ہے دن کو رات کو, دن کے بعد رات آتی ہے اور رات کے بعد دن, رات کو چھاک کرتے ہیں دن کو نکالتے ہیں, پھر دن کے اوپر رات کے جو ہے نا چادر ڈال کے دن کو چھپا دیتے ہیں, کبھی رات کو دن میں داخل کر دیا, کبھی دن کو رات میں داخل کر دیا. 22 دسمبر کو سب سے بڑی رات ہوتی ہے, 22 جون کو سب سے بڑا دن ہوتا ہے, کبھی وہ بڑھتا ہے کبھی یہ بڑھتا ہے. ان فی ذلک لعبرت لاولی الابصار, یہ جو انقلابات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخلوقات کے اوپر لاتے ہیں اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ہے, اپنی صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے بچھا کے رکھا ہے, اور اللہ پاک مخلوقات کے اوپر اپنی صفات کے مختلف رنگ جو ہے نا وہ ہمیں دکھاتے ہیں تاکہ اس سے ہم اپنے رب کو پہچانیں, اس لیے ہوتا ہے. واللہ خلق کل دابۃ, دلیل عقلی نمبر 3, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کے جاندار کو پیدا کیا ہے, میں مائن پانی سے, چند جاندار ایسے ہوں گے کہ جو پانی کے بغیر. فمنہم من یمشی علی بطنہ, ان جانداروں میں بعض ایسے ہیں کہ وہ اپنے پیٹ کے اوپر رینگتے ہیں, کوئی پیر وغیرہ ان کے پاس نہیں ہوتا ہے, وہ رینگتے ہیں پیٹ کے اوپر. ومنہم من یمشی علی رجلین, اور بعض ایسے ہیں کہ دو پیر کے اوپر جو ہے نا وہ چلتے ہیں جیسے ہم. ومنہم من یمشی علی اربعین, کچھ چار کے اوپر, اور کچھ تو ایسے ہیں کہ ان کے پیروں کا گننا مشکل ہوتا ہے, جو کچھوا ہوتا ہے گھروں کے اندر چھوٹا وہ جو نکل آتا ہے. اچھا, اسی طرح گاڑیوں کے اندر موٹر سائیکل ہے دو پیر والا ہے, کار ہے چار پیر والا ہے, اور وہ پھر جو بڑی گاڑیاں ہیں 10 فیٹر بھی ہے اور اس سے بھی زیادہ بڑی ہے, یہ سب چیزیں ہیں, لیکن وہ تو جانداروں میں نہیں ہے, یا بات جاندار کی ہو رہی. اچھا, یخلق اللہ ما یشاء, اللہ تبارک و تعالی جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں, جس شکل میں چاہتے ہیں, جتنے اعضاء کے ساتھ چاہتے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. لقد انزلنا آیات مبینات, تحقیق ہم نے جو ہے نا نازل کی ہے, ترغیب القرآن, ہم نے آیات نازل کی ہے جو کھول کر بیان کرنے والی ہے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اللہ تبارک و تعالی رہنمائی عطا کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں صراط مستقیم کی طرف. ویقولون آمنا, اور یہ منافقین کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ کے اوپر رسول کے اوپر, وہ اطاعنا, اور ہم نے اطاعت کی ہے. ثم یتولى فریق منہم, پھر جاتا ہے ان میں سے ایک جماعت, من بعد ذالک, اس اعلان کے بعد, اس بات کے بعد. وما اولئک بالمؤمنین, اور یہ لوگ بالکل ایمان لانے والے نہیں ہیں, یہ جھوٹے ہیں منافق ہیں. وإذا دعوا الى الله ورسوله, اور جب ان کو دعوت دی جاتی, جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کے رسول کی طرف, ليحكم بينهم, تاکہ اللہ کا رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے. اذا فریق منهم معرضون, پھر ایک جماعت ان میں سے کیا کرتی ہے, اعراض کرتی ہے. مطلب یہ ہے کہ جہاں پر یہ باطل پر ہوتے ہیں کسی کے ساتھ تنازع ہو اور یہ باطل پر ہے تو اس وقت ان کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ کا رسول جو ہے وہ تو حق سچ کا فیصلہ کرتا ہے، میں جاؤں گا تو فیصلہ میرے خلاف ہوگا، اس لیے اس وقت جو ہے نا اپنا فیصلہ اپنا کیس حضرت کے پاس نہیں لاتے. اور جب یہ خود حق پر ہوتے ہیں اور مخالف باطل پر ہوتا ہے تو یقین ہوتا ہے کہ اللہ کا رسول تو حق سچ کا فیصلہ کرتا ہے، پھر اپنا فیصلہ اللہ کے رسول کے پاس لے کر آتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی عقیدت نہیں ہے، جہاں دنیا کا فائدہ آنے میں ہو تو پھر رسول کے پاس اپنا کیس لے کے آتے ہیں، اور جہاں دنیا کا فائدہ نہ آنے میں ہو تو پھر اپنا کیس رسول کے پاس لے کر نہیں آتے ہیں بلکہ آنے سے کیا کرتے ہیں، گریز کرتے ہیں. یہی حال ہمارا بھی ہے، جہاں شریعت کا حکم ہمارے مزاج کے مخالف موافق ہوتا ہے تو ہم مانتے ہیں، اور جہاں ہمارے خواہش کے خلاف ہوتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ٹال مٹول شروع کر دیتے ہیں. ادھر ایک کمپنی نکل آئی تھی، سودی کاروبار تھا ان کا، سری سود تھا، ٹیبل پہ لوگ پیسہ دیتے تھے، ٹیبل پہ وہ منافع لگاتے تھے، اور سارے مولوی اس گناہ کے اندر مبتلا تھے. اور میں تو بتا کر تک کیا تھا، جو ہمارے ڈاکٹر تھے انہوں نے تو میری بات مان لی، پیسہ واپس لے لیا، مولوی کو مان نہیں رہا تھا، اور سب جو ہے نا وہ غرق ہو گئے، ڈوب ہو گئے پھر اس کے اندر. اس لیے کہ وہاں پر جب ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یہ سود ہے تو ان کے خواہش اور خواہش کے خلاف تھا، وہ حکم ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. تو یہ ہوتا ہے. اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم، جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کے رسول کے پاس تاکہ اللہ کا رسول تنازع جو صورت متنازع ہے اس میں فیصلہ فرمائے، اذا فریق منهم معرضون، تو پھر ایک فریق جو ہے وہ کیا کرتا تھا، اعراض، یہ منافق اعراض کرتے تھے. وہی یکن لهم الحق، اور اگر ان کے لیے حق ہوتا، یا تو الیہ مذعنین، تو پھر اللہ کے رسول کے پاس اپنا کیس دوڑتے ہوئے لے کے آتے تھے. افی قلوبهم مرض، اسباب اعراض معلوم کرنا چاہتے ہیں. افی قلوبهم مرض، ایسا کیوں کرتے تھے، کیا ان کے دلوں کے اندر بیماری تھی، امر تابو، یا یہ لوگ شک میں تھے، ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم، یا ان کو یہ ڈرتے تھے اس بات سے کہ اللہ کا رسول جو ہے ان کے ساتھ کیا کرے گا، بے انصافی کرے گا، اللہ کا رسول ان کے ساتھ بے انصافی کرے گا. بل اولئک هم الظالمون، اصل سبب یہ تھا کہ یہ لوگ کیا تھے، ظالم، اصل سبب یہ تھا کہ یہ لوگ کیا تھے، ظالم تھے. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله، تحقیق مومنین کا جو قول تھا وہ ان کے مقابلے میں وہ یہ تھا، اذا دعوا الى الله ورسوله، جب ان کو بلایا جاتا تھا اللہ کے رسول کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ اللہ کا رسول ان کے درمیان پیدا شدہ تنازع کے اندر فیصلہ فرمائے. وَأَيَّقُولُ، تو ایمان والے کیا کہتے، وہ کہتے تھے، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اللہ کے نبی کی بات کو اور ہم نے مان لیا، بس جو اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے، اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے، ہمیں منظور ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ لوگ جو ہے نا یہی لوگ کامیاب تھے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ، جو اطاعت کرے گا اللہ کا اللہ کے رسول کا اور ڈرتا رہے گا اللہ تبارک و تعالی سے، کس کے بارے میں، عمر گزشتہ کے بارے میں، ویتقی، اور بچتا رہے گا آئندہ کی عمر کے بارے میں، فاولئک هم الفائزون، یہی لوگ جو ہے کامیاب ہیں. علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ یخشا کا تعلق کس کے ساتھ ہے، ماں بزا کے ساتھ ہے، اور یتقی کا تعلق کس کے ساتھ ہے، فی مایاتی کے ساتھ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک کسان آیا، ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ. تو عمر نے پوچھا، ما شانو، کا آپ نے لا الہ الا اللہ کیوں پڑھا، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا، اسلم تو میں ایمان لایا. تو عمر نے فرمایا، هل لهذا سبب، کوئی وجہ ہے آپ اسلام کیوں لائے، کیوں آپ متاثر ہو گئے اسلام سے، اسلام لے کر آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ قرات التوراتا والزبور والانجیلا وکثیر من کتب الانبیاء، میں نے تورات پڑھی ہے، انجیل میں نے پڑھی ہے، زبور پڑھی ہے، اور انبیاء کے اوپر بہت سارے صحیفے جو نازل ہو گئے وہ بھی میں نے پڑھے ہیں. فسمعت عسيرا يقرا آية من القرآن، ایک قیدی کو میں نے سنا کہ وہ قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کر رہے تھے. جاء جمعہ فیہ کل ما فی الکتب المتقدمہ، اس آیت کے اندر سابقہ آسمانوں کتابوں کا جو پورا مضمون ہے وہ ایک آیت کے اندر موجود تھا اور وہ مجھے وہاں ملا. تو کہتے ہیں کہ اس آیت کے سننے کے بعد فَعَلِمْتُ أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، میں نے کہا کہ ایسا جامع کلام مخلوق نہیں تیار کر سکتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے. فَأَسْلَمْتُ، اس لیے جو ہے نا میں اسلام لے کر آیا. اور وہ آیت کیا ہے؟ وہ آیت یہی آیت ہے جو ابھی آپ نے پڑھی ہے، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور پھر جو ہے نا وہ خوف زدہ ہے، پریشان ہے ماضی کے بارے میں، اور پریشان ہے کس کے بارے میں؟ خوف زدہ ہے کس کے بارے میں؟ آئندہ کے بارے میں، پتہ نہیں آئندہ کیا ہوگا اور خاتمہ جو ہے نا وہ کن اعمال کے ساتھ ہوگا. تو ماضی کے بارے میں وہ خوف زدہ ہے، اور مستقبل کے بارے میں بھی وہ کیا ہے؟ پریشان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، ماضی کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے اور مستقبل کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے. تو ظاہر ہے جب لوگ ایسے بیدار رہیں گے تو پھر وہ گناہوں کے طرف نہیں جائیں گے، صراط مستقیم پر جم کر وہ زندگی گزاریں گے. فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفَائِزُونَ، یہی لوگ جو ہے نا کیا ہے؟ کامیابی پانے والے. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا اور نظر کی کیفیت شروع ہو گئی تو وہ رو رہا تھا. بیٹے نے کہا کہ دنیا آئی ہے، آپ کی عیادت کرنے کے لیے آپ رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا چھوڑو دنیا کو، میں اپنی پریشانی میں ہوں. اور پھر کہا کہ میری زندگی کے تین حصے ہیں، ایک حصہ تو وہ ہے کہ جو زمانے جاہلیت میں گزرا ہے، اور ایک حصہ وہ ہے کہ جو حضرت کے صحبت میں گزرا ہے، اور ایک حصہ وہ ہے کہ جو حضرت کے انتقال کے بعد گزرا ہے. تو وہ جو حضرت کے صحبت سے پہلے گزرا ہے میں پریشان ہوں زندگی کے اس حصے کے بارے میں، اور اسی طریقے سے حضرت کے صحبت کے بعد جو حصہ گزرا ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے نا بہت زیادہ ڈرتا ہوں، پریشان. اور پھر بیٹے سے کہا کہ جب میرا مجھے نیچے مٹی کے اوپر ڈال دے، اس لیے کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، کنگال ہوں. پھر کہا کہ بس ایک عمل میرے پاس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید کا عقیدہ وہ کامل ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت جو ہے نا گواہی، بس یہ میرے پاس ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اور پھر بیٹے سے کہا کہ جب میں مر جاؤں آپ مجھے دفن کرے تو بقدر ایک اونٹ کے ذبح کیے جانے کے، یعنی جتنی دیر کے اندر اونٹ ذبح تقسیم کیا جاتا ہے، بقدر جو ہے نا اتنے وقت کے میرے قبر کے پاس رہے، اس لیے کہ میں ایک عالم سے دوسرے عالم میں جو ہے نا منتقل ہو جاؤں گا، اور وہاں جو ہے نا بالکل میں کیا ہوں گا، اجنبی، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، اس لیے اتنا وقت جو ہے نا میرے قبر کے قریب رہے. تو ایسے لوگ جو ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں کہ جو اپنے ماضی اور اپنے مستقبل کے بارے میں کیا ہوتے ہیں؟ فکر مند ہوتے ہیں. اور جو اپنے ماضی اور مستقبل سے بے فکر ہوتے ہیں اس لوگ تباہ ہوتے ہیں. تو یہ آیت کا خلاصہ ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے ماضی کے بارے میں اور اسی طریقے سے اپنے مستقبل کے بارے میں کیا رہے؟ فکر مند رہے. تو جب ہم ماضی اور مستقبل کے بارے میں کیا رہیں گے؟ ہم فکر مند رہیں گے تو ہمارا حال صراط مستقیم پر گزرے گا، اور جم کر گزرے گا پھر ہمارا حال صراط مستقیم کے اوپر. ایک ایک آیت اس قابل ہے کہ آدمی اس کو لکھ کر جو ہے نا جیب میں رکھے اور وقتاً فوقتاً جو ہے نا اس کو پڑھا کرے. قل اطیع اللہ واطیع الرسول، ترغیب اطاعت. اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور رسول کے اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمَا حُمِّلَا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ. اگر آپ ایک مخاطب اگر آپ پھر گئے تو یاد رکھے فَإِنَّمَا عَلَيْهِ، رسول کے ذمہ کیا ہے؟ مَا حُمِّلَا، وہ کام ہے جو رسول نے اٹھایا ہے دعوت. وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تمہارے اوپر جو ہے نا وہ ہے جو جس کا بوجھ تم نے اٹھایا ہے اطاعت. تو رسول کی ذمہ تبلیغ ہے، تمہارے ذمہ کیا ہے؟ اطاعت ہے. تو رسول نے تو اپنا فریضہ ادا کر لیا، اب اگر آپ نے اطاعت نہیں کی تو آپ نے اپنا فریضہ ادا نہیں کیا، اور یہ بوجھ مرنے کے بعد آپ سے پھر نہیں اٹھایا جائے گا. اس لیے آپ کمزور ہو، بے بس ہو، تو بہتر یہ ہے کہ دنیا کے اندر کیا کرے؟ اطاعت اختیار کرے. وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر اطاعت کرو گے اللہ کے رسول کی تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا آپ کی رہنمائی فرمائیں گے اور آپ کو ہدایت جو ہے نا نصیب عطا فرمائیں گے. وما علی الرسول الا البلاغ المبین, رسول کے ذمہ صرف کیا ہے, پہنچانا ہے, کلم کلم جو ہے نا احکام بتانے ہیں اور اس طریقے سے نجات اور تباہی کے راستے دونوں بتانے ہیں, دونوں میں فرق بتانا ہے, یہ رسول کی ذمہ ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم, وعدہ کیا اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے ساتھ جو تم میں سے ایمان لائے ہیں, وعملوا الصالحات, عمل صالح کرتے ہیں, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور ان کو خلافت عطا کریں گے زمین میں, یعنی اللہ تبارک و تعالی ان کو حکومت عطا کریں گے. تو حضرت کی وفات کے بعد جو خلافت راشدہ وجود میں آئی تھی اسی طرف اشارہ ہے, ضرور اللہ تبارک و تعالی ایمان لا کر عمل صالح کرنے والوں کو کیا کریں گے, حکومت عطا کریں گے زمین پر. کم استخلف یعنی علی منہاج الشریع, علی منہاج النبوہ, کم استخلف الذین, جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے حکومت عطا کی تھی بنی اسرائیل کو, من قبلہم, جو تم سے پہلے گزرے ہیں ان کو اللہ نے حکومت عطا کی تھی. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ, اور اللہ تبارک و تعالی مستحکم کر دے گا ان کے لیے, دینہم الذی ارتضی, ان کے لیے وہ دین جو پسند کیا ہے انہوں نے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور اللہ تبارک و تعالی ان کو دے گا خوف اور ڈر جو ہے نا کے بعد کیا دے گا, امن, جیسے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں امن اللہ تبارک و تعالی نے واپس کیا کر دیا, لٹایا ان کی طرف. حضرت کی وفات کے بعد خلافت قائم ہو گئی, اور خلافت کے قائم ہونے کے بعد فتنے نمودار ہو گئے, لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا, اور بہت سارے احکامات سے کیا ہو گئے, انکار شروع ہو گئے جگہ جگہ, اور ادھر مسلمہ کذاب کا فتنہ جو ہے نا اس نے بھی سر اٹھا لیا, اور درادر اس کے ساتھ جو ہے نا لوگ شامل ہوئے, اس میں لوگ شامل ہونے لگے. خلاصے صورت, اللہ تبارک و تعالی کا حق, پیغمبر کا مقام, اور اسی طریقے سے کتاب کا درجہ, اور قیامت کا دن آنے والا ہے, ہمیں قبروں سے اٹھایا جائے گا, اللہ تبارک و تعالی کی عدالت میں ہماری پیشی ہوگی, دنیا کے کرتے درتے کا ہم نے وہاں حساب دینا ہوگا. یہ چار مسائل ہیں جو اس صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں, سمجھے نا, اور ان چار مسائل کے اوپر پھر تخویفات, تبشیرات اور زجر سنائے گئے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالی کے توحید کے اوپر 12 دلائل
دیکھیں. میں آج دو چیزوں پر بات کرنا چاہتا ہوں, پھر ہفتے سے انشاءاللہ العزیز ایک اور باب شروع ہوگا, وہ یہ کہ جدہ اور جد دونوں کو اکٹھا سمجھانا چاہتا ہوں. کیا چیز؟ جدہ اور جد. آپ کے پاس کاپی ہے, فٹافٹ جلدی جلدی اس کو آپ اس طرح کر لیں کہ ایک شجرانہ سب بناؤ. کیا؟ نیچے زید لکھو, نیچے نیچے کیا لکھو, اوپر نہ لکھے, شجرا اوپر جاتا ہے نا, نیچے زید لکھو, اوپر ماں اور باپ الگ لکھے. شاباش, جلدی جلدی جو جن کے پاس کاپی نہیں ہے وہ دوسروں کے ساتھ بیٹھ جائے, لیکن آج میں نے ابھی 10-15 منٹ میں حل کرنا ہے. زید لکھ دیا, اوپر اس کا کیا لکھے, ماں باپ. تو دیکھو اس کے ماں باپ کی بھی تو ماں باپ ہوتے ہیں نا, تو جو باپ ہے اس کے اوپر بھی ماں باپ لکھو, ماں الگ لکھو, باپ الگ لکھو. جلدی کرو جلدی کرو. اچھا لکھ دیا, اور ماں کا جو ہے اس کی بھی ماں باپ لکھو, بڑا آسان ہو جائے گا. لکھ دیا, غلطی نہ کرنا, پھر میں ابھی میرے سامنے نقشہ بھی تمہیں سمجھا دوں گا. جی لکھ دیا. اب ایسا کریں کہ زید کا جو لائن ہے اس کو الگ کرو, یہ ایک زید, اس کے بعد تو ماں باپ آ گئے نا, تو اس کو لائن میں بند کرے دوسرا درجہ ہوا. پہلے درجے میں تو مورث ہوتا ہے, زید ہوتا ہے, شجرسے میں اوپر ماں باپ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ہاں ماں باپ کے جو ماں باپ ہیں وہ زید کے جد اور جدہ بنیں گے. اب آگے بات سمجھ, جد جدہ کہاں سے شروع ہو رہے ہیں, یعنی تیسرے درجے میں, یوں سمجھو. کس میں؟ تیسرے درجے میں. شاباش, اب تھوڑا سا محنت اور کریں تو اس ماں باپ کے جو ہے نا اوپر اور ماں باپ کے کو تو چار درجے ہم پورے کریں گے, پھر مسئلہ آسان ہو جائے گا. نہ بھی ہو تو جب گھر میں آپ جائیں گے سفید کاغذ لے لو, یہ ایک مشق کرو. میراث ایسا, ابھی بات تمہارا میرا نہیں, اب تمہارا زیادہ شروع ہو جائے گا. میراث اس طرح سمجھا جاتا ہے کہ اس کا اجرا کرایا جائے. سو کتابیں پڑھے آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی, کس سے آئے گی؟ اجرا سے. ابھی میں آپ کا اجرا کرا رہا ہوں. تو لکھ دیا تو کتنے ہو گئے, ایک زید والا لائن, یہ اس کے بعد اس کے ماں باپ والا لائن. یہاں کوئی جد جدہ نہیں ہے, نہ جدے نہ جدہ ہے. ایک تیسرا کیا ہے؟ اس کے ماں باپ, تو اس کے بعد ماں باپ. اب دیکھو زید کا, زید سے شروع کرو, ماں کی طرف جاؤ. زید کا جو ہے پہلی درجے میں ماں ہے, ٹھیک ہے. اس کے دوسرے درجے میں کیا ہے؟ ماں ہے, اور اس کی ماں کا باپ ہے, جس کو ہم اپنی اصطلاح میں ام کو نانی کہیں گے اور اس کے باپ کو, ماں کے باپ کو نانا کہیں گے. یہاں تک سمجھ گئے یا مشکل پڑ رہا ہے؟ سمجھ گئے نا. دوسرا درجہ جو تھا وہ کس کا تھا؟ نانا اور نانی کی. شاباش. اب وہ نانا نانی کی جو ماں باپ ہے, کس کی؟ نانا کی بھی ماں باپ بناؤ, نانی کی بھی ماں باپ بناؤ. تو وہ پڑ نانی یا سکڑ نانی یا پڑ نانا یا سکڑ نانا ہوگا, چوتھے درجے میں آئے گا نا. یہ تم لوگ لکھو اور رات کو سوچ لو آدھا گھنٹہ, پورا جو مشکل باب ہے وہ حل ہو جائے گا. میراث میں یہی مشکل ہے کہ سمجھانا مشکل ہوتا ہے. اچھا تو یہ ماں والا لائن ختم ہو گیا. ماں والا لائن میں چار درجے میں, پہلے درجے میں نانا نانی ہے اور اس کے بعد پھر پھٹ نانا پڑ نانی ہے, ٹھیک ہے نا. اب باپ کی طرف آؤ. زید کا باپ پہلے درجے میں ہے, ٹھیک ہے. کیا ہے؟ پہلے درجے میں ہے. اور باپ کا جو ماں باپ ہے وہ زید کے دادا دادی بنیں گے. کیا سمجھ گئے؟ جی مولانا, یہ آپ سے مخاطب ہوں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب یہاں نقطہ سمجھو. عربی زبان میں ہمیشہ کے لیے یہ نانا کے لیے بھی اور نانی کے لیے بھی, دادا کے لیے بھی اور دادی کے لیے بھی لفظ جد اور جد آئے گا. اردو عربی زبان میں کوئی فرق نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ جد اور جدہ. اردو زبان میں ہم فرق کر لیتے ہیں. جو باپ کا لائن ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ دادا اور دادی. اور جو ماں کا لائن ہوتا ہے نانی. اب سمجھ گئے؟ اچھا اس جو اس زید کی جو دادا اور دادی ہے, اس کے آگے جو ماں باپ ہیں, کیا ہیں؟ ماں باپ ہیں, وہ بھی زید کی وہی پر دادا یا پر دادی بنیں گے. تو عربی زبان میں جب کہتے ہیں کہ جو ہے یا جدہ جو ہے, جدہ وہ کیا ہے, صحیحہ ہے یا فاسدہ ہے, تو لفظ جدہ استعمال ہوگا. اور کبھی کہے گا کہ من جانب باپ, من جانب کیا ہے, اب ہے, یا من جانب ہے. تو ہم یہاں مشکل ہوتا ہے کہ بھائی نانا نانی تو باپ کی طرف سے, ماں کی طرف سے ہوتا ہے, یہ باپ کی طرف سے جدہ کدھر سے آیا؟ تو یہ نقشے کو دیکھیں, باپ کی بھی تو ماں ہوتی ہے نا, کیا؟ اور اس کا جو باپ ہے اس کی بھی تو ماں ہے, اور اس کے آگے جو ماں باپ ہے وہ بھی تو باپ کے ذریعے سے ہے. تو لائن کو الگ کرو, ماں والا لائن الگ رکھو اور کس کا لائن, باپ والا لائن الگ رکھو. تو اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں, اگر کوئی جدہ, قانون سمجھو, کیا بولو, کوئی جدہ ماں کی طرف نہ نیچے میت کی طرف نسبت کریں گے, تو درمیان میں جد فاسد آ جائے. کیا آ جائے؟ فاسد آ جائے, وہ جد فاسدہ ہو جائے. یعنی آپ جد فاسد جو نانا ہے, کیا ہے؟ نانا ہے. تو اس نقشے پر آپ غور کرو گے تو پہلے زید سے ماں کی طرف جاؤ, ماں کا کیا ہے؟ ماں ہے, ٹھیک ہے. پہلا درجہ جو بنایا زید کی ماں ہے, کیا ہے؟ درمیان میں کوئی واسطہ ہے؟ زور سے بولو. اچھا, اسی ماں کا جو ماں ہے کوئی واسطہ ہے؟ نہیں. اچھا, اسی ماں کا ماں ہے کوئی واسطہ ہے؟ نہیں ہے. تو اس آخری ماں کا نسبت کرو زید کی طرف, تو درمیان میں کوئی نانا نانی ہے؟ نہیں. کوئی نانا ہے؟ ہاں, زور سے بولو. تو یہ جدہ صحیحہ ہوا. آپ سمجھئے, چونکہ درمیان میں کیا نہیں آیا؟ نانا نہیں آیا. اچھا, باپ والے راستے کو لے لو. زید کا جو ماں ہے اس کی باپ کون ہے؟ زید کا کیا لگتا ہے؟ نانا. زور سے بولو, کیا لگتا ہے؟ اچھا, اس کی نانا کا جو ماں باپ ہے, پڑھ نانا. دادا نہ بولا کرو یار, دادا ادھر جائے گا نا, پر نانا پر نانی ہو جائے گا نا. اچھا, اب یہ ہے کہ یہ سارا کچھ میں اس لیے نقشہ تمہیں بنا دیا کہ اس کو بناؤ صحیح سمجھو. یہ جدہ جدہ کا فیصلہ عمر فاروق رضی اللہ کے دور میں ایسے ہی ہوا تھا. اس کے سامنے چار یمنا, نقشہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, چار نانی آئی تھی, دادی دادی آئی تھی. کتنی بولو؟ چار. تو ایک کو فارغ کر دیا, جس میں یہ دوسرا والا جو بھی نانا ہے, جو در ماں کے درمیان نانا آیا ہے, اس کو فارغ کر دیا کہ آپ کو حصہ نہیں ملے گا جدہ کا. باقی تینوں جو باپ کی طرف سے ہے, جو دو مائیں آ رہی ہے, یعنی پر دادی آ رہی ہے, کیا آ رہی ہے بولو؟ اور وہاں کہیں بھی نانا نہیں ہے, نہیں. ان دونوں کو صحیح قرار دیا گیا اور اس کو فاسد قرار دیا گیا. تو آج تک فیصلہ یہی ہے کہ درمیان میں نانا آئے گا تو فاسدہ ہو جائے گی, وہ وراثت کے اقدار نہیں ہوگی. سمجھ گئے نا؟ یعنی وراثت کے اقدار بھائی مانا نہیں ہے کہ وہ کیا ذیل فروض یا سبا نہیں بنے گی, ذیل فروض نہیں بنے گی, وہ جا کے ذبل ارحام میں جائے گا. اور جو یہ ہے, یہ ذیل فروض بن کر سود اس کا حقدار ہوگا. کیا ہوگا؟ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ صحیحہ ہو. کیا ہو بولو؟ صحیحہ کون نہ جدہ ہو جائے گی؟ جس کی واسطہ میں, واسطہ تو ہوتا ہے, نانا واسطہ نہ ہو. اب بات سمجھ آ گئی نا؟ یہ چار دادی آئی تھی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ ایسا کر لیا. تو آپ یوں سمجھیں کہ تمہارے سامنے جدہ کے بارے میں دو باتیں ذہن میں رکھیں. پہلے یہ کہ کون سا وارث ہے, تو کیا بتایا آپ کو میں نے, کیسے ثابت کیا؟ ہاں, اگر صحیح ہے, درمیان واسطہ نہیں ہے, جد فاسد نہیں ہے, تو وہ ذوی الفروض میں شامل ہے. کس میں؟ ذوی الفروض میں شامل ہے مولانا. اور اس کا فرض والا حصہ کتنا ہے؟ سدس. سدس کی دلیل کیا ہے؟ سدس کی دلیل یہ ہے کہ یہ دادی نانیاں یہ دو مرتبہ عبداللہ ابن مزنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئی تھی. ایک آئی تھی, نانی پہلے آئی تھی, تو اس کو کہا تھا کہ مجھے اپنی بیٹی کا جو اولاد ہے اس کا مجھے حصہ دے دو. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے تو قرآن کریم میں آپ کا کچھ نظر نہیں آ رہا ہے, اور حدیث میں بھی نظر نہیں آ رہا ہے. آپ جائیں تاکہ میں دوسری ساتھیوں سے مشورہ کر لوں. مبسوط میں یہ لکھا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر صحابہ کو جمع کیا, اور صحابہ نے کہا کہ بھائی ہم تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے گئے, سن لو, کھڑے ہو گئے, کہنے لگے حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں حضور کے ساتھ حاضر تھا کہ اس قسم کی دادی آئی تھی اور حضور نے اس کو چھٹا حصہ دیا تھا. کیا دیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ بھائی ایسا کہہ لو صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ اور بھی کوئی ساتھ آپ کے ساتھ تھا؟ تو اس نے کہا ہاں, تو محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. اس نے کہا کہ میں بھی ساتھ تھا, اور حضور نے کس کا فیصلہ دیا ہے؟ چھٹے حصے کا دیا. تو یہ چھٹا حصہ جو دادی اور دادی کو ملتا ہے, نہیں جدہ کو ملتا ہے, اس کا ثبوت قرآن پاک سے نہیں ہے بلکہ بولو احادیث نبوی سے ہے, جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اور اس کے بعد پھر صحابہ کا اجماع چلا آ رہا ہے. پہلے دنوں میں نے یہ کہا تھا کہ کسی وارث کو ہم وارث شریک قرار دیں گے تو دو تین دلائل سامنے لانے ہوں گے، یا کتاب اللہ سے ہوگا، یا حدیث نبوی سے ہوگا، اور یا تو یہ ہم نے کس سے ثابت کیا؟ حدیث نبوی سے بھی ثابت ہو گیا اور اجماع سے بھی ثابت ہو گیا. اتنی سی بات آپ کے لیے کافی ہے اور اس کو لمبا چوڑا میں نہیں کرنا چاہتا، خلاصہ رکھنا چاہتا ہوں. اس کے بعد پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس بھی پھر دادی آئی تھی، اس نے کہا کہ مجھے حصہ بتاؤ، تو اس نے کہا کہ مجھے تو اور کوئی حصہ نظر نہیں آ رہا ہے، وہی ہے جو ابوبکر صدیق نے فیصلہ کر لیا ہے. اور وہ کیا تھا؟ سدس تھا. تو سدس کا حصہ ہو گیا جو کتاب حدیث نبوی اور اجماع صحابہ سے ثابت ہے. ہے کتنا؟ سدس ہے. اب یہ سدس اگر یہ جدہ ایک ہوگی تو پھر تو پورا سدس ہوگا، اگر ایک سے زیادہ ہے تو یہ سدس باہمی تقسیم کرے گا. کیا؟ باہمی تقسیم. اب سمجھ گئے یہ کس کا باب ہوا؟ جدہ کا. زیادہ اس میں نہیں، نقشے کو دیکھ کر سمجھو، نہ سمجھو تو پھر مجھے کل بتا دینا. ساتھ ساتھ جد کا بھی فیصلہ کرو. جد بھی ذوی الفروض میں شامل ہے اگر وہ کیا ہو بھائی؟ جد صحیحہ ہو. کیا بولو؟ اس کا عکس معاملہ کرو جو جد فاسد نہ ہو. فاسد وہی ہوتا ہے جو دادی نانی سامنے آتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کے بارے میں مولانا سمجھو. آپ نے قرآن کریم میں پڑھا ہوگا بھائی، ادھر ادھر نہیں دیکھے، توجہ دی، بہت اہم سبق ہے، باتیں نہ کریں. کہ بھائی بہت جگہوں پر جد باپ کی جگہ پر، یعنی جد کے لفظ اب استعمال ہوا ہے. قرآن کریم میں کیا ہوا ہے؟ جد کے لیے بولو لفظ اب استعمال ہوا ہے، یعنی جد بھی اب ہے. کیا سورۃ یوسف میں کیا ہے؟ ویسا تو کیا ہے؟ سارے اب تھے، جد اور جد الجد تھے، تو جد کا لفظ استعمال ہوا ہے. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما ابوائکم من الجنۃ. تو ابوائکم کہا گیا، اور بہت سارے آئے تھے. ٹائم کم ہے، نہایت اشارہ سمجھا رہا ہوں. قرآن کریم میں کیا ہوا ہے؟ جد کے لیے باپ کا لفظ استعمال ہوا ہے. معلوم ہوا ہے کہ جد بھی باپ ہے. کیا ہے؟ جد بھی باپ. لہذا اجماع صحابہ یہی قائم ہو چکا ہے کہ جب جد باپ نہیں ہوگا تو جد اس کے قائم مقام ہوگا. کیا ہوگا؟ احکام و ترک والموارث کے نام سے جامع ذر سے کتاب چھپا ہے، میں مجھے بڑا پسند ہے، طلباء کو اس کی ترغیب بھی دے رہا ہوں کہ اس کا مطالعہ ضرور کر. الموارث کے نام سے اس کے مصنف نے ایک عجیب سا سوال اٹھایا جو مجھے بڑا پسند ہے. اس نے کہا کہ یہ دیکھیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کریم میں جد کے لیے اب کا لفظ استعمال ہوا ہے. بولو استعمال ہوا ہے، لیکن یہ اب کا لفظ جس طرح جد کے لیے استعمال ہوا ہے ایسے چچا کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. یہ پریشانی ہو جائے گی. کس کے لیے؟ چچا کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. اگر قرآن کریم میں استعمال ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ باپ کے عتق میں موجودگی میں باپ کے بین ہی وراثت کا استحقاق بن جاتا ہے، تو پھر چچا بھی مستحق بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ نہیں سمجھ گئے سوال کو. اگر قرآن کریم میں استعمال کس بات کی دلیل ہے؟ کہ جد باپ کی طرح ہے، تو پھر چچا کو بھی کیا کر لو؟ باپ کی طرح بناؤ. حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں. پتہ ہے آپ لوگوں کو اس کا کوئی بھی قائل؟ تو معلوم ہوا، بڑا پیارا انداز ہے اس کا، وہ کہہ رہے معلوم ہوا کہ استعمال جد فی مقام الاب، یعنی الٹا ہونا چاہیے، جد کی جگہ پر باپ کا استعمال ہونا یہ رواج عربیہ تھا، عربی کی قانون کے مطابق استعمال ہو رہا ہے، اس سے استحقاق کے وراثت قطعیت طور پر ثابت نہیں ہوتا. پھر کہاں سے ثابت ہوا؟ تو کہتے ہیں ہم میراث کی جد کو صحابہ کے اجماعی فیصلے سے کر لیں گے. کس سے؟ بولو جو عبداللہ ابن عباس اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد جگہوں پر یہ فیصلے کیے ہیں اور تمام صحابہ نے تائید کی ہے، کسی نے اعتراض نہیں کیا ہے، لہذا جد کا جو حصہ ہے کس کا؟ جب جد نہ ہو تو نہیں، باپ نہ ہو تو جد کو قائم مقام کیا جائے، جس کی دلیل کیا بنے گی؟ اجماع صحابہ، تو کسی اعتراض کی گنجائش بھی نہیں ہوگی۔ یہ دو طریقے سے تقریر جو ہے یہ جد کے بارے میں کیا گیا ہے۔ اب جب آپ اس کو صحابہ کے اجماع سے جد کو قائم مقام اب کرو گے تو پھر اس صورت میں جد کی چار حالتیں ہو جائیں گی، بولو، چار حالتیں ہو جائیں گی۔ تین حالتوں میں جد ورث کا حقدار ہوگا اور ایک حالت میں محروم ہوگا۔ کیا ہوگا؟ چار حالتوں میں کیا ہو جائے گا وراثت کا؟ وہی جو باپ کی تین حالات آپ نے پڑھے ہیں، باپ کے کتنے حالت ہیں؟ یا تو زین فروض والا حصہ فقط جو سدس ہے، باپ نہیں ہے، اسی سدس کا جد ہو جائے گا۔ کیا والے آپ وہ کل واج میں سدس تھا نا، تو جب باپ نہیں ہے تو یہ جد اس کے کام مقام ہو جائے۔ دوسری بات، جب کیا ہو، کوئی اولاد نہیں ہے تو باپ کو دو سورس آ رہے تھے، جب جد ہوگا باپ نہیں ہوگا تو وہ دو سورس ادھر آ جائے۔ تیسری بات، کوئی بھی اولاد نہیں ہے تو پھر باپ کل مال کا بحث سبا مالک بن جاتا تھا، جب باپ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ جد پورے مال کا بحثیت سبا مالک ہو جائے گا۔ یہ تین احوال کس کے تھے؟ باپ کے۔ وہی تین ہم کس کو دیں گے؟ البتہ اب ٹائم کم ہے، میں پھر اس کے حجب میں سمجھا دوں گا کہ بعض حالات میں جد باپ سے مختلف ہے۔ بولو، وہ یہ مسئلہ تو مثلا بالکل واضح اشارہ کہ باپ کبھی محروم نہیں ہوتا، باپ کبھی محجوب نہیں ہوتا وراثت کے باب میں، لیکن جد ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اور جو سراج جی نے کہا الا فی اربعۃ مسائل، عبادت کو پھر بعد میں دیکھو، تو دو تین مسئلے ہیں جہاں اس قانون کا استثناء ہے، باقی جو ہے نا جو قانون کس کے لیے ہے؟ باپ کے لیے، باپ کے عدم موجود میں کس کے لیے ہے؟ جد کے لیے ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دوسری بات جو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جد جو ہے، یہ جد صحیح ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ تب کس میں آئے گا؟ ذوی الفروض میں آئے گا۔ اگر جد صحیح نہیں ہوگا تو پھر ہم اس کو کہاں لے جائیں گے؟ آسمان لے جائیں گے۔ یہ آپ کے سامنے میں نے جد اور جد دونوں کے ذوی الفروض کی حیثیت سے شامل ہونا شرط کیا ہے، صحیح کا ہونا ضروری ہے۔ کیا ہونا بولو؟ ہاں جی، تو دیکھیں، جو یہ طریقہ نہ ہونا اس کو آپ بعض لوگ فاسدہ کہتے ہیں، بعض لوگ جو ہے نا، اب اذان بھی ہو رہا ہے، اذان ہو جائے تو ایک بات کر کے پھر دعا کر لیتا ہوں۔ دیکھیں جی، یہ مسئلہ اتنا مشکل نہیں ہے، انشاءاللہ تمہارے کام آئے گا۔ رات کو تھوڑا محنت کر کے، جو میں نے آپ کو بتایا، اگر یہ نقشہ آپ اس طرح بنائیں گے، کیا چیز بولو؟ نقشہ، تو آپ کو آسانی ہوگی۔ پھر بھی اگر آپ کو مشکل پڑے تو مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، اگلا مہینہ حجب کا باب شروع کرنا ہے، موانع اور حجب دونوں کو اکٹھا سمجھا دوں گا، وہ ہفتے سے شروع کروں گا، لیکن اس کو آپ بلائیں نہیں۔ یہ مسئلہ تھوڑا پیچیدہ بھائی مانے کے لوگ یہ نہیں جانتے کہ اس وقت یہ وارثہ ہے کہ نہیں ہے، تو کئی باتوں میں جد باپ سے الگ ہے، عموماً وہی ہے جو کیا ہے، جو باپ ہے۔ دلائل ان کے صحابہ کی اجماع ہے، اگرچہ ہمارے تمام کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ بھائی یہ سارے قرآن کی آیات پیش کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا جو باپ جد کے لیے باپ کا لفظ، ابوائی کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن میں نے وہ اعتراض اٹھایا کہ بھائی اگر اس طرح ہے تو پھر اب کا لفظ تو کسی جد کی جگہ پر اب کا لفظ تو کس کے لیے بھی استعمال ہوا ہے؟ چچا کے لیے بھی، تو چچا کی بھی وہی حیثیت ہونی چاہیے نا، لیکن چچا کے نہیں ہے، لہذا بہتر یہ ہے۔ جی، یہ بات جو ہے آپ لوگ یاد رکھیں، یہ جو عرب ممالک ہے نا، یہ تفسیر میں اور اس طرح جو منقول علم ہے نا، اس میں بہت محنت کرتے ہیں۔ مسجد نبی کے اوپر جو ہے نا لائبریری ہے، مسجد کے اوپر بہت لمبی پوری چھت پر ہے، میں عمرے پہ گیا ہوں، ہر بار وہاں میں کافی عرصہ بیٹھا رہا ہوں، وہ بڑا احترام کر لیتے ہیں۔ دو چار الماری ہوگی، اس کے اوپر لکھا ہوگا کہ یہ کتابیں جو ہے نا احناف کی ہے، یہ ملکیہ کی ہے، شوافی کی ہے، سب الگ الگ لکھی ہوئی نا، طلباء آتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں، پھر اس پر نوٹس بھی لکھ دیتے ہیں، تو وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کہیں اس کا تعارض کتاب اللہ سے نہ آ جائے، قیاس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں. تو جب ایک مسئلہ بغیر اعتراض کے حل ہوتا ہے تو پھر ما اعتراض والی کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں نے سمجھایا کہ بھائی اجماع بھی تو حجت ہے نا. کیا ہے بولو؟ اجماع بھی تو حجت ہے. اگر اجماع الامت سے بات ثابت ہوتی ہے تو اور پھر اجماع بھی صحابہ کا ہو تو کیا ہو؟ تو اس سے بڑھ کر کوئی اور دلیل پہ ہمارے لیے نہیں ہوتی ہے. تو یہ جد کا حصہ سدس ہے. اور کیا کہنا چاہیے؟ تین میں نے آپ کو سمجھایا کہ تین حالات میں چوتھی حالت اس کی ہے, ایک کا زیادہ ہو جائے گا کہ اگر باپ ہوگا تو یہ محروم ہوگا. کیا ہوگا بولو؟ باپ جو ہوگا محروم ہوگا یہ. اور جد تو محروم ہوتا ہے لیکن باپ محروم نہیں ہوتا ہے. یہ اس کا مسئلہ ہے. بس دعا کر لیتے ہیں اگر پھر بھی جد اور جدہ دونوں کا مطالعہ کرو, نقشے بھی بناؤ. اگر آپ کو کچھ اشکال ہو تو کل آپ مجھے بتا سکتے ہیں, پہلے اس کو حل کریں گے بعد میں بات. ٹھیک ہے جی؟ دعا کر اللہ تعالیٰ. اللہ رحم رب سے اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی فہم نصیب فرمائے, احادیث نبوی کا فہم نصیب فرمائے, اور فہم سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ہمیشہ کے لیے کتاب اللہ کے ساتھ مصروف رکھے, اور دینی تم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصروف رکھے. اللہ تعالیٰ جل اس کو آگے پھیلانے کی کوشش کرنا سمجھ میں اور کوشش کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس امانت کو دور دور تک پھیلائیں. ہاں جی, میں نے ایک دن کہا, وہ مثال دیا تھا, شیخ مرحوم رحم اللہ اللہ اس کی قبر میں منور فرمائے. ایک دن اپنے شیخ کی بات کر رہا ہوں تو وہ مجھے کہنے لگے کہ عمر جان یہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جد فاسد تھے کیا؟ آپ لوگ کہتے کو یہ بھائی وہ کیا ہے, نانا والا تو جد فاسد کہتے ہیں نا, تو کہہ رہے کیا وہ فاسد؟ میں بھی حیران ہوا. میں نے کہا جی کچھ اور لفظ انتخاب کرے, تو میں نے یہی عربی کتابوں کا مطالعہ کیا تو وہ لفظ فاسد استعمال نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جد غیر حقیقی ہے. کیا کہتے ہیں؟ تو آپ لوگوں کے سامنے میں نے یہ سب بیان کیا کہ یہ فساد کا لفظ ہر جگہ مناسب نہیں ہوتا ہے, تو اس کی جگہ پر دوسرا لفظ کیا استعمال ہوگا؟ غیر حقیقی. یہ جد حقیقی ہے اور یہ جد غیر حقیقی ہے, تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اللہ ہمیں قبول فرمائے. بس.